मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں اگر قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو آپس میں بغض کینہ نفرتیں یہ چیزیں انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے ہاں وہ نفرت جو اللہ کی خاطر ہو اللہ کی دشمنی اللہ سے محبت میں اللہ کے دشمنوں سے ہو وہ نفرت نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ اور ترقی کا ذریعہ ہے لیکن ایک نفرت وہ ہے جو غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہے بدگمانیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے یہ نفرت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے اسی وجہ سے اسلام نے ان تمام کاموں کا حکم دیا جن کاموں کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں اور ان تمام کاموں سے اللہ نے منع کیا جن کے کرنے سے ہمارے آپس کے ریلیشن کمزور ہوتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے ریلیشن کیا ہو جاتے ہیں مضبوط اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو جب کیا جائے تو آپس کے جو مضبوط ریلیشن بھی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں ریلیشن چاہے اللہ سے ہو اللہ کے رسول سے ہو یا عام مومنین سے ہو یا اپنے رشتہ داروں سے ہو ان سب کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے اور جڑنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے ہمیں دو طرح کے ریلیشن ہیں جن کو مضبوط کرنا ہے ایک اللہ سے ریلیشن ہمارا اور ایک مخلوق کا آپس میں نبی کا ریلیشن اللہ کا ریلیشن ہی وہ اللہ کا جتنا مضبوط ہوگا تو نبی سے اتنا خود بخود مضبوط ہوگا تو اس لیے دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے جو ایلفی استعمال ہوتی ہے وہی ایلفی مخلوق کے ریلیشن کو بھی آپس میں جوڑتی ہے اور جو کام مخلوق کے ریلیشن کو توڑتے ہیں آپس میں وہی کام اللہ اور مخلوق کے ریلیشن کو بھی توڑتے ہیں कौन कौन से काम हैं जिनके करने से रिलेशन मजबूत होते हैं और जिनके करने से रिलेशन टूटते हैं, मैं थोड़ा सा आज उन पर बात करूंगा। तो हम सब पहले से नियत कर लें कि इन कामों पे, इन बातों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, ये जो रिलेशन मजबूत करने का हुक्म दिया जा रहा है, ये भी अल्लाह के लिए। अगर आप आपस के रिलेशन को मजबूत करते हैं अपने किसी दुनिया के फायदे में, तो वो पायदार मजबूती नहीं होगी, बल्कि बाज दफा आप रिलेशन मजबूत कर रहे होते हैं, हकीकत में वो कमजोर हो रहा होता है। आजकल ज्यादातर इसी तरह मार्केट में चल रहा है, खास तौर पे रिश्तेदारों में। जब आप अच्छा सलूक करते हैं तो वो अच्छा सलूक आपस में जोड़ के बजाय ऐसी नफरतें पैदा करता है कि मशवरा दिया जाता है कि ये सलूक ना करते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आपने जहन में एक दिमाग बना लिया होता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो ये जवाब में मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं यूं करूंगा तो ये भी यूं करेगा। जब वो करता नहीं है तो आपको गुस्सा होता है कि हम तो ये कर रहे हैं और जवाब में ये हो रहा है हमारे साथ। पहले मैं उन चीजों का तذکرہ करूंगा जो रिलेशन तोड़ती हैं, कि तोड़ने वाले कामों से बचना पहले जरूरी है। सूरह हुजरात में अल्लाह ने इसको बहुत एहतमाम से बयान किया। सूरह हुजरात की पहली आयत क्या है, जो ऑर्डर जिसमें अल्लाह ने हमें दिया, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरु लहू बिल कौल कजहरी बादिकुम लिबाद। नबी की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज को ऊंचा मत करो, नबी को ऐसे मत पुकारो। ला तजअलू दुआ रसूली का दुआ इबादिकुम बादा, ये सूरह नूर में अल्लाह ने हुक्म दिया। नबी को ऐसे मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ये आयत नाजिल हुई नबी के बारे में, लेकिन ये कयामत तक जिसको भी अल्लाह ने कोई मकाम और मर्तबा दिया है सबके बारे में है ये आयत, परिजमा है पूरी उम्मत का। दो हुक्म दिए अल्लाह ने, एक नबी को जब पुकारो ऐसे नहीं जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरा नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा बोलो मत करो। क्यों भाई, नबी का ये मकाम क्यों है? भाई नबी का दर्जा बुलंद है। जब सहाबा नबी की महफिल में बैठे थे या बैठते थे तो उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत उस्ताज की थी, मुअल्लिम की थी, बड़े की हैसियत थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हर उस्ताज, हर बड़े, हर बुजुर्ग के बारे में है ये आयत कि छोटों को चाहिए कि अपने बड़ों से आगे निकलने की कोशिश न करें। नफरतों की बहुत बड़ी वजह यह है कि छोटा बड़े का अदब करना छोड़ दे। मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं ना, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स, गोरों ने एक वो बनाया हुआ है राइट्स के नाम पे एक ड्रामा बनाया हुआ है कि इंसानों के हुकूक और खवातीन के हुकूक, लेकिन उसने सारे इंसानों को एक ही लाठी से हांका है। छोटे बड़े की कोई तमीज, अदब गोरी की डिक्शनरी में उनके हां नहीं है, कोई उसकी डिटेल नहीं है। हमें कुरान में तफसील मिलती है, जैसे मैंने ये आयत पढ़ी, इसके अलावा भी आयतें हैं कि जब आप किसी बड़े की महफिल में बैठे हो तो उससे आगे निकलने की कोशिश बोलो ना करें। वो बड़ा आपका खानदान का भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, मस्जिद का इमाम भी हो सकता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, आपका کوئی بھی صاحب علم جس کا مقام اور مرتبہ آپ سے زیادہ ہے. آج ہوتا کیا ہے مارکیٹ میں, ہر آدمی کو حق بیان کرنے کا حیضہ ہے. ایک تو حق بیان کرنا وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا, وہ تو اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے حیضہ. حیضے کا مطلب ہے بے موقع بات کو پھینکنا. موقع ہے نہیں, آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا, آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا, آپ نے اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے. بے موقع مشورہ نہیں لیا جا رہا, لیکن آپ بغیر مشورے لیے لوگوں کو مشورے اپنے بڑوں کو خاص طور پہ دے رہے ہیں. اور جب سامنے والے کو غصہ آتا ہے کہ بھائی تو اپنی اوقات دیکھ, تو بھائی حق بیان کرنا میرا فرض ہے. جب بے موقع حق بیان کیا جاتا ہے, اس حق کے بیان کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اگلے کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے. صحابہ کرام کی مجلس میں جب کم عمر صحابہ بیٹھا کرتے تھے, احادیث سے یہ بات ثابت ہے, جب بڑوں کی کانورزیشن ہوتی تھی تو وہ جو عمر میں کم تھے وہ بیچ میں ان کو ٹوکتے نہیں تھے. ہاں کوئی بڑے جب پوچھتے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, پھر وہ بتاتے. آج ہر آدمی کو بے موقع بولنے کا شوق ہے, وہ چاہتا ہے سب سے زیادہ کون بولوں, کون بولے, میں بولوں, مجھ سے پوچھو. چپ رہنا جانتے ہی نہیں ہے. اور شیطان ہر برائی پہ نا لیبل کیا لگاتا ہے, اسٹیکر بہت اچھے لگاتا ہے کہ بھئی میں برائی دیکھ کے خاموش نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, ظلم ہو رہا ہو نا کسی کے اوپر, اس میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے کسی کو رسوا نہ کریں, الگ لے جا کے سمجھائیں. آخری حد اس میں یہ کہ پھر جیسے تیسے ہو ظالم کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں. نارملی جو نہیں علی المنکر ہے, تو اس میں آپ کو اپنے بڑے کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, دنیا میں شرک سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. اور صرف شرک نہیں بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں ہے نہیں, اور بیٹا اللہ کا خلیل اس وقت روئے زمین پر اس سے نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. لیکن نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی, اے میرے پیارے ابا, پورے کلام میں کیا لفظ استعمال کیا ہے, رسپیکٹ دیے اپنے والد کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کتنی محبت سے. لیما تعبدو, آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ایسے پتھروں کی جو آپ کا کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. پورا سورہ مریم کا پورا رکوع اٹھا کے دیکھیں نا, کیسی محبت سے نصیحت. اور جب ابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی, لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, ابا کا ریپلائی کیا آ رہا ہے؟ دھمکیاں, کوئی دلیل سے جواب نہیں. ابا کہہ رہے میں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا اے ابراہیم تجھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر لکیریں بولو نہیں آ رہی, بلکہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, سلام علیک, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سأستغفر لك ربی, اسباب کی دنیا میں تو نا امید ہو گیا کہ آپ کی بخشش ہو, لیکن اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، مجھ پر تو وہ رحم کرے گا نا، مشرک پر رحم نہیں کرتا، مجھ پر تو کرے گا، تو میری دعا سے اللہ کیا کرے گا؟ آپ کی بخشش. بعد میں اللہ نے خود ہی پابندی لگا دی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، میرے ابا یوں، میرے ابا یوں، تو میں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا دی اپنے باپ کو، کھڑی کھڑی سنا دی اس کو. اسٹائل دیکھو بھائی، کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر جب گھومتا ہے، میں تو نہ باپ کو دیکھتا ہوں نہ ماں کو دیکھتا ہوں، یہ اسٹائل ہوتا ہے نا. مفتی صاحب ہمارے جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا سامنے میرا باپ ہے یا میرا دادا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں گدھا بھی یہی کچھ کرتا ہے، جب وہ چیختا ہے پورا ساؤنڈ اندر لے جا کے اسپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے. اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. خیر، تو جب وہ ساؤنڈ کھینچ کے پورے پاور کے ساتھ نکالتا ہے، ذرا سی بات کو گدھا کتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش کرتا ہے. سب جانوروں کو بھوک لگتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہر جانور کے ساتھ ہوتی ہے. بلی میاؤں میاؤں کرے گی، گھوڑا ہن ہلائے گا تھوڑا سا، گائے بہ بہ کر جائے گی، لیکن وہی پرابلم جب گدھے کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری سوسائٹی کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے. اتنی بڑی پرابلم ہوتی نہیں ہے، ایسے چیختا ہے پورے پریشر کے ساتھ. تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے یا میرا مامو کھڑا ہے یا میرا چاچا کھڑا ہے، ہے بھائی، یا پبلک کے آرام میں خلل واقع ہوگا، لوگ جاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، بچے رو جائیں گے، یہ دیکھتا ہے گدھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، آپ تو انسان ہو ماشاءاللہ. ہے یہ دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. تو جو یہ کہا کرے نا، میرا جب میٹر گھومتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، آپ فوراً بول دیا کریں یار آج پتا چلا آپ کیا ہو، گدھے ہو. یہ بول دیا کریں اس کو، محبت سے بولے، چیخے نہیں، بولے یار اچھا آئی سی، او آئی سی، کہہ رہے آج مجھے پتا چلا کہ آپ کیا ہو، گدھے ہو. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ بعض مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی نوجوان بولتا رہے گا بیچ میں، تو یہ بہت بری حرکت ہے. خاندان کے بڑے جب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باپ دادے ماں یہ سارے بڑے ہیں نا، آپ سے جب پوچھا جائے تو اپنی رائے پیش کر دیں، ورنہ کیسے رہیں بھائی، چپ چپ بیٹھنا یہ ٹریننگ کا کام ہے، ورنہ یہ آسان نہیں ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے خانقاہوں میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد، وہ ان کے پاس ایک شخص رہا کرتا تھا، بہت بولتا تھا ہر وقت. ہمارے اکابر کی عادت رہی ہے کہ جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا تو زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے، اس میں پھر فائدہ نہیں ہوتا اس سے. وہ جب محفل ہوتی وہ چپڑ 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 بولتا رہتا، پٹر پٹر، تو حضرت بھی سنتے رہتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے. اللہ کی قدرت کے وہ پھر حضرت سے بیعت ہو گیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا. جب بیعت ہوا ہے تو اس کا خیال یہ تھا کہ اب مجھے معمولات بتائیں گے، یہ بتائیں گے، اور مجھے مزید بولنے کی، یہ میں اپنی طرف سے وہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی حالات سے ایسا ہی لگتا ہے نا ایسے لوگوں کے، اب مجھے مزید بولنے کی ترغیب دیں گے کہ تم جب بولتے ہو بہت اچھا بولتے ہو، جتنا بول رہے ہو اسپیڈ بھی بڑھاؤ اور مقدار بھی بڑھا دو، کوانٹیٹی بھی کوالٹی بھی بڑھا دو، کوالٹی کا مطلب یعنی اسپیڈ بڑھاؤ اس کی. تو جیسے ہی وہ جب بیعت ہوا نا، تو کہنے لگا حضرت اب مجھے مرید ہونے کے بعد احکام بتائیں. فرمایا زبان کیا کر لو، بند، چپ، بولو نہیں، کہیں بھی بیٹھو سنو بس، بولنے کو فوکس، بولو مت کرو، چپ بیٹھو. آج چپ بیٹھنا بہت مشکل ہے، کمنٹس میں لوگ اوٹ پٹانگ، جب تحقیق نہیں ہے مت کمنٹس کرو کسی چیز، نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا، جب تک تحقیق نہیں ہے کیا ضرورت ہے اپنی رائے دینے کی. بولے بھائی ہمیں معلوم، اب وہ لال گائے کا آ رہا ہے نا اسرائیل کا، کتنے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لال گائے لال گائے، میں کہا بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے، جب نہیں ہے تو میں کیوں ایسے ہی بلا وجہ لال گائے پیلی گائے. ہاں بہت سو کو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہے، بہت سو کو ہوگی تحقیق، وہ رائے دے رہے ہیں، نہ مجھے ان کے صحیح ہونے کا پتا نہ مجھے ان کے غلط ہونے کا. تو ہر ٹاپک میں ٹانگ گھسیڑنا یہ اچھا کام نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہم پاکستانیوں میں زیادہ ہے، یہ بولتے رہیں گے بلا وجہ، سیاست کا الف بے نہیں پتا اس میں ٹانگ اڑائیں گے، وہ فلاں یہ ہے وہ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، پھر آگے سے حکومت یہ کر رہی ہے، پھر آگے سے وہ فلانا یہ کر رہا ہے. ابے تجھے کیا پتا ہے، تو صبح پراٹھا کھایا تھا، تو نے انڈے دکان سے جا کے خریدے ہیں، تو نے تجھے اپنے وہ کیا، مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے، پھر کیا کروں. وہی ہے نا، ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا، ابا نے بولا کہ بیٹا علامہ اقبال کون تھے، کہہ رہے ابا پتا نہیں، بیٹا لیاقت علی خان کون تھے، بیٹا کہتا ہے پتا نہیں، ابا کہتا ہے کم بخت اسکول جا تو پتا چلے نا، پھر بچہ کہتا ہے ابا وسیم بھائی کا پتا ہے، کہہ رہے نہیں، غفار کا پتا ہے، کہہ رہے نہیں، ابا گھر میں رہو تو پتا چلے نا، گھر میں رہو تو گھر کی خبریں ہونا، گھر کی خبر نہیں ہوتی، پورے ملک کے ایک ایک چپے کی ہر ہر شخص کو خبر ہے. جن کو ہے خبر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ رائے دیں، میجورٹی کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں، فلاں کے اتنی کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیا، پھر تو نے کدھر دیکھ لیا، فلاں نے اتنی جائیدادیں بنا لی، ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو تم یار، فیس بک پہ دیکھ کے تبصرے کر رہے ہو، فلاں کی بچی، فلاں گورنمنٹ کا بہت بڑا آفیسر ہے، اس کی بچی بکنی میں گھوم رہی ہے. ایک ایسے ہی کسی آفیسر پہ الزام لگا کہ اس کی بچی بکنی میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے نا، فیس بک پہ تصویریں چلیں، بہت وائرل ہوئی، ہماری اس سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا یار ایک اسلامی ملک کے آپ ایک شخص ہو اور بچی آپ کی بکنی میں، کہہ رہے خدا کی قسم میری بیٹی کوئی ہے ہی نہیں، مجھے اللہ نے بیٹی دی نہیں ہے، اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنا گند ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی تو وضاحتی بیان دے دیتا، وہ کہہ رہے کدھر دوں وضاحتی بیان، چلتا ہی نہیں ہے، منفی چیزیں پھیلتی ہیں، وضاحتی بیانات نہیں پھیلتے. تو رول، ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، پونے گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے ان کی مجلس ہوتی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوتا وہ آتے سیڑھیوں سے اتر کے نا، ایسے ٹھک 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 کر کے گارڈ ان کے سامنے ہوتا تھا، آ کے بیٹھ جاتے دفتر میں، نیچے بیٹھتے، ہم بھی نیچے بیٹھتے، سب کو یوں کر کے دیکھتے، السلام علیکم پہلے کہہ دیتے تھے، بس اس کے بعد خاموشی کی مجلس. شروع میں تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے بھائی، اب مجھے احساس ہوتا ہے ایسی مجلسوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر چپ بیٹھنا سیکھو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو مسجد میں مناسب نہیں ہے، خارش کا لفظ سمجھ لیں آپ، خارش ہی ہے. ہم میں ہر شخص کو کیا ہے بھائی، بیٹھے گا نہیں چین سے، تھوڑی دیر نا چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائے نہ ہلے گا، یہ بے سکون ہونے کی علامت ہے. ہم جب بیٹھتے تھے نا حضرت کے یہاں، پونا گھنٹہ بعض دفعہ خاموش بیٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں، وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے، سب کی چہروں کی طرف دیکھا، تھوڑا سا مسکرائے، کوئی خیریت پوچھ لی، بس 45 منٹ اپنا کام کرتے رہے، ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، اٹھ کے چلے گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ چپ بٹھانا بھی ایک ٹریننگ کی اس میں ضرورت ہے. پھر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو چپ رہتے ہیں نا اور علم حاصل کرنے کو فوکس کرتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے نا سیکھتا نہیں ہے، سیکھتا وہ ہے جو زیادہ سنتا ہے. تو فرماتے تھے کہ جب علم انسان کو آتا ہے پھر وہ علم انسان سے زبردستی بلواتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے، بولتا ہے، وہ بولنا اچھا بولنا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، وہ اچھا بولنا ہوتا ہے. بیان بھی جب کرتے تھے بڑے ٹھہر ٹھہر کے, کوئی جلدی نہیں ہے, ہر کام بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہے آج, پھر بھی سست ہے قوم. دیکھو ایک اسپیڈ ہوتی ہے چستی کی وجہ سے, ایک اسپیڈ ہوتی ہے سستی کی وجہ سے, صورت دونوں کی ایک ہی ہے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک دوست وضو کرتے تھے بیسن میں کھڑے ہو کے, حالانکہ ساتھ میں بیٹھنے کی جگہ تھی, جبکہ وہ سست تھے. اب کھڑے ہو کر وضو کرنا مشکل کام ہے, بیٹھ کے وضو کرنا بولو آسان. جو ان کو دیکھے گا کہ کھڑے ہو کر وضو کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ آدمی سست نہیں ہے بلکہ کیا ہے, چست. اور جو بیٹھ کے تمیز سے وضو کر رہا ہے وہ کیا لگے گا, سست, کیونکہ وہ آرام طلب ہے نا, یہ کھڑے کھڑی ٹھک 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 وضو نکل لی ہے. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا, میں ان کو جانتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ کھڑے ہو کر وضو سستی کی وجہ سے کر رہے تھے. بعض دفعہ انسان سستی میں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے. کیوں, اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا, پھر بیٹھنے کے بعد مجھے دوبارہ ایسے کھڑے ہونا پڑے گا. تو چھوڑو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ ادھر تمیز سے جا کے بیٹھو, نلکا کھولو, تسلی سے وضو کرو, پھر یہ تو گھٹنے جواب دے جائیں گے ایک دن میرے, ان کا گریس ختم ہو جائے گا. یوں کر کے پہلے بیٹھو پھر کیا ہو, کھڑے ہو, یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, یہ طبیعت میں جل بازی ہے کہ بھائی جو کام سکون سے ہو جاتا اب تو یہاں سے یوں کر کے ٹانگ لے جا کے رکھے گا بیسن کے اندر, لڑک گیا پیچھے کی طرف جا کے, ہڈی مڈی ٹوٹ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا جو بھی بیسن پہ وضو کر رہے ہیں سست ہوتے ہیں, بعض دفعہ چستی کی بھی علامت ہے کہ ابھی کیا بیٹھو اور پھر کھڑے ہو, ٹھکا ٹھک کام. تو بعض لوگ چستی کی وجہ سے بیسن پہ وضو کرتے ہیں لیکن بعض لوگ سستی کی وجہ سے کر رہے ہیں. اب یہ پتا کیسے چلے گا, باقی زندگی سے پتا چلے گا کہ ٹرخانے کی نیت ہے اس کی, یہ ایکٹیو ہے یہ آدمی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, جب طبیعت میں قرار نہیں ہوتا نا, بس جلد بازی ہلڑ بازی, یوں کر لوں یوں کر لوں, یہ سستی کی علامت ہے. جس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے ہر کام دل لگی سے کرتا ہے, مزے سے کرتا ہے, ترخانے کی کوشش بولو نہیں کرتا. اور آسان مثال آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا, کچھ بچے بڑے آرام سے اچھی رائٹنگ میں لکھتے ہیں, جب لکھتے ہیں نا بڑے مزے سے لکھتے ہیں وہ, اور کچھ کیسے لکھتے ہیں, جب ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے یوں 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 کر کے جلدی جلدی اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں, دیکھنے میں یہ چست لگتے ہیں نا کہ کتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں, حالانکہ یہ سست ہوتے ہیں, یہ کام ترخا رہے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے. سمجھتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے موت آ رہی ہوتی ہے لکھتے ہوئے, موت آ رہی ہوتی ہے کچھ لکھتے ہوئے. تو یہ دیکھنے میں لگیں گے بڑے ایکٹیو ہیں لیکن حقیقت میں یہ کیا ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, ان کو دل نہیں لگ رہا کام میں تو ترخا رہے ہیں. کھانے کا بھی ایسا ہی ہے, کچھ لوگ ایسے چپڑ 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 چبا کے کھا رہے ہوتے ہیں, ایک نوالا بھی اتنا نہیں ہے, دوسرا ہاتھ میں منہ کے قریب ہے, دیکھنے میں لگے گا بڑا ایکٹیو, حقیقت میں یہ کیا ہے, سست, ایک نمبر کا سست. ویسے تو ہر کام کو میں ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو, لیکن بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ صورت چستی کی ہوتی ہے حقیقت میں وہ سستی ہوتی ہے. سمجھتے, یہ بڑا اتنا زیادہ اس کو گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ پھر ایسا نہ ہو کہ سارا دن یہی چیک کرتے رہے یہ سستی ہے یا چستی ہے. بعض لفظ دماغ آدمی کا نا نارمل رہے, جیسے یہ تو میں ایک مثالوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر کام کو پراپر وے میں تمیز سے کرنا یہ چستی کی علامت ہے, یہ انسان کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے. ہاں اتنا تسلی سے کرنا کہ کام ہی نہ کرے, جیسے ہمارے ایک کارپینٹر آ گیا تھا, میں نے مرغیوں کا ڈڑبا بنانا تھا, تو کارپینٹر کو جب بلایا تو اس نے شروع میں تو مجھے لگا یہ بہت ایکوریسی کے ساتھ کام کرے گا نا, ایک ایک کیل اٹھا کے فاتحہ پڑھتا درود شریف, ایسا لگ رہا تھا بڑی تمیز سے نا, یہ بہت ہی کوئی خاندانی چیز بنانے والا ہے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ایک دن میں کہ یہ بہت بڑا سست آدمی ہے اور یہ چھ مہینے, ایک ہفتے کا کام چھ مہینے میں لے جائے گا, یہ سستی ہے. अबे तू काम कर, मैं उसके पास बैठता खैरियत पूछने के लिए, तू मुझसे गपशप शुरू कर देता। वैसे ही मैं बात कर रहा हूं तो मुझसे बातचीत, वो काम छोड़ के जो फोन आ रहा है तो फिर फोन पे लगा हुआ है। फिर ऐसे आदमी को दिल करता है कि आदमी खींच के दो चार लगाए, बोले भाई तू ये कुछ नींबू वींबू चटाए उसको कि यार इस काम को फोकस कर, टक 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 निपटा इस काम को। सुस्त आदमी बहुत बुरी चीज है सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा अजाब है। सुस्त आदमी ना खुद खुश रहता है और ना दूसरे को खुश रखता है, खुद भी टेंशन में, अजाब में, दूसरे को भी टेंशन में। अब मैं सुस्ती पर अभी बयान नहीं करूंगा, वरना सुस्ती में दो चीजें बहुत हैं ये याद रख। एक तो इंसान कम हिम्मत वैसे ही बाज होते हैं, दूसरा खुराक से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप मीठा मीठा ज्यादा खाते हो, खाना ज्यादा खाते हो, आप कभी भी एक्टिव नहीं हो सकते। हर वक्त फोड़ते रहना, ये चीज इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। खैर, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि भाई चुप रहना सीखें। तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह से जब वो बैत हुए ना, तो हजरत ने क्या फरमाया, अपनी जबान को क्या लगा लो, ताला। बस अब एकदम शैतान कहता है नहीं भाई ये तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैं नहीं बोला। भाई ट्रेनिंग है आपकी, कुछ दिन आप चुप रहें, चुप रहना सीखें, उसके बाद क्या होगा, जब आपको आदत हो जाएगी ना चुप रहने की, फिर आप तजिया कर सकते हैं कि कहां बोलना बहुत जरूरी है, कहां बोलना नुकसानदेह है, कहां बोलने का ना फायदा है ना नुकसान है। अभी तो आदत पड़ी हुई है ना, तो अभी तो बगैर सोचे ठक ठक ठक। जैसे जिसको खाने की आदत पड़ जाए तो वो ये थोड़ी सोचता है कि ये खाना मेरे सेहत के लिए मुफीद है या नुकसानदेह। उसे तो जहां जलेबी नजर आई हाथ मारा, जहां लड्डू नजर आया हाथ मारा, जहां बिरयानी नजर आई हाथ मारा, यही चलता है ना। तो ऐसे शख्स को ये नहीं समझाया जा सकता कि ये खाना अच्छा है, ये खाना सेहत के लिए नुकसानदेह, ना ना ना, अभी इसकी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। इसको आप 100 दफा भी समझाएंगे ये आदी हो चुका है, इसको थोड़ा सा खाना लेट ये दिमाग इसका खराब हो जाएगा, तो ये समझेगा कि मेरे दिमाग को इस वक्त 3 पराठों की शदीद जरूरत है। मैं समझा पा रहा हूं भाई कि नहीं समझा पा रहा? आदत पड़ जाती है ना खाने की, दिमाग मांगेगा कि खिला भाई मुझे, लड्डू खिला, हलवा खिला, मीठे की आदत पड़ जाती है। तो उस वक्त ये जो दिमाग कह रहा है ना कि इस वक्त मेरे लिए 3 पराठे बहुत ही जरूरी हैं, तो क्या वाकई जरूरी है, बोलो ना। मीठे की जिसको आदत पड़ जाए ना हर वक्त मीठा खाने की, अब 2 घंटे से उसको मिठाई नहीं मिली, अचानक पूरा डब्बा आ गया लड्डू का, तो फौरन दिमाग कहता है इस वक्त कम से कम 3 लड्डू तेरे लिए बहुत, बोलो, जरूरी है। आदत पड़ गई है ना, काफी देर से जो लोग मीठे के आदी होते हैं ना, जेबों में लड्डू लेके घूम रहे होते हैं, वो हर थोड़ी देर में उनको मीठा चाहिए, ये हकीकत बता रहा हूं। तो अब दिमाग जो कहेगा ना खा जा 3 लड्डू, ये तेरे लिए बहुत जरूरी है, देख तुझे तू अभी किसी काम में दिल नहीं लग रहा, तो ये दिमाग उल्लू बना रहा होता है, ये सही खबर नहीं दे रहा होता। अकल इस्तेमाल करता तो खुद सोचता कि अगर ये लड्डू तेरे लिए जरूरी है, नुकसानदेह नहीं है, तो इसी लड्डू की वजह से तू खुद भी तो लड्डू बन गया है, ये जो तू गोल मटोल हो गया है, तेरी तोन निकल गई है, ये सब किसका, किसकी बरकत है, ये लड्डू का असर है। तो डॉक्टर ऐसे शख्स को ये नहीं कहेगा कि भाई उस वक्त लड्डू खाना तेरे लिए मुफीद है, उस वक्त लड्डू खाना तेरे लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर कहेगा इसका दिमाग अभी गलत फैसले कर रहा है, अभी इसको आदत छुड़वाओ। डॉक्टर कहेगा तू इस बहस में नहीं पड़ कि किस वक्त लड्डू खाना फायदेमंद है, किस वक्त लड्डू खाना नुकसानदेह, फिलहाल तू हमेशा के लिए ये 20-21 दिन के लिए कम अज कम लड्डू छोड़ दे, लड्डू के अलावा कुछ और खा लिया, लड्डू नहीं खाना तूने। मैं समझा पा रहा हूं भाई? तो फिर जब 20-21 दिन ये छोड़ेगा ना और आदत खत्म हो जाएगी, फिर जब इसका दिल मीठा खाने को करेगा तो वो वाकई बॉडी की नीड होगी। और आसान मिसाल देता हूं यार, क्या करें, मिसालों से ही बात समझ में आती है। मिसालें मसाले की तरह होती हैं, जितना डालोगे ना मसाला उतना टेस्ट ज्यादा होता है। तो अल्लाह ने भी कुरान में मिसालें बहुत दी हैं, इसलिए भी मैं मिसालें बहुत देता हूं कि मिसाल بات کو سمجھانے میں جیسے مسالے کھانا ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں بشرطے کے صحیح مسالے ہوں. تو مثال بھی اگر صحیح ہو تو وہ بیان ہضم کرنے میں معاون اور مددگار. سگریٹ کو دیکھ لو یا چرس کو دیکھ لو. جو شخص چرس پیتا ہے چرس کا عادی ہے, اس کو جب چرس نہ ملے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ چرس تیرے لیے ضروری ہے کیونکہ تیرا کسی کام میں دل بولو نہیں لگ رہا. تو پیے گا دماغ ایکٹیو ہو جائے گا, تو یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا, نہیں پیے گا تو دیکھ کسی کام کا بولو نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے دماغ صحیح فیصلہ کر رہا ہے؟ ایسے پاگل کو کہا جائے گا بے وقوف, یہ اتنے سارے لوگ بغیر چرس پیے ان کا دماغ ایکٹیو ہے, تو تیرا کیا الگ سے کسی کمپنی میں دماغ بنایا ہے کیا ہے؟ کسی اور کنٹری میں تیرا دماغ امپورٹ کیا ہے تو نے کیا بھائی؟ تجھے عادت پڑ گئی ہے, اب تیرے دماغ کو چرس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ اس کنڈیشن میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا. کئی دنوں تک کے لیے اس کو چھوڑ دے, یہ نشہ ختم ہو جائے. جب ختم ہوگا پھر تیرا دماغ فیصلہ کرے گا کہ بھائی تجھے اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہی حال ہے جب انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, اللہ کی قسم یہ بھی نشہ ہے, چپ نہیں بیٹھتا. اس آدمی کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے تو نے نہ صحیح بولنا ہے نہ تو نے غلط. کچھ بھی دنیا میں غلط ہو رہا ہے نا, تو زبان کو تالا لگا دے, تجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا یہ, نہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, چپ. ہم سب کو پتا ہے مہنگا ہو گیا پیٹرول, اور تو بھی مہنگا ہو گیا یار, یہ دیکھو یار گورنمنٹ کیا کرے. بھائی تیرے لیے ایک تھوڑی اکیلے کے ہوا ہے, سب کو پتا ہے, تو کیا کر جا چپ. کوئی بھی چیز چل رہی ہے نا, چپ کر جاؤ, بس اپنے کام سے کام رکھو. جب چپ رہنے کی عادت پڑے گی سکون ملے گا, بہت ساری مفید کاموں کی طرف دماغ جائے گا پھر آپ کا. اب سب سے بڑی بات اپنی اصلاح کی طرف, جو ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, سب سے بڑا سائڈ ایفیکٹ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جب آپ خاموش رہیں گے آپ کو اپنے عیب آپ کے سامنے آنا شروع. صوفیہ کرام یہ بھی مجاہدہ کرواتے تھے, لوگوں سے ریلیشن بھی ختم کرواتے تھے ایسے لوگوں کا, ہمیشہ کے لیے نہیں کچھ وقت کے لیے, لوگوں سے بھی نہ ملو, صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے بھائی. خلوت تنہائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دلائی ہے؟ تنہائی. تنہائی میں عبادت کرتے تھے. آج تنہا بیٹھتے ہوئے لوگ وحشت میں آ جاتے ہیں, تنہائی کی عادت ہی نہیں ہے. تو تنہائی اور خاموشی جب ایک طویل عرصے تک اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے, پھر اس کو پتا چپ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اس میں سکون ملتا ہے اس کو, پھر اس کو پتا چل جاتا ہے بھائی کہاں بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے, کہ اگر میں نہیں بولا تو گناہ ملے گا, سوسائٹی کا نقصان ہوگا, پھر وہاں بولتا ہے. اور جہاں بولنا ضروری نہیں ہے اس کا دماغ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کام یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے لیکن تیرے بولنے سے ٹھیک بولو نہیں ہو جائے گا, تو زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش مت کر. ایک مثال دیتا ہوں, حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا نا, بڑی اللہ والی تھی, حسن بصری یہ بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ایسے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اللہ والے بزرگ تھے, ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. بزرگ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو. اگر کوئی اللہ والا ہے اور بزرگ ہے, داڑھی ہے اور دنیا کی محبت اتنی ہے, مرتا ہے پیسوں پہ, اس کا مطلب وہ بزرگ ہے ہی نہیں. تو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص نے آ کے دنیا کی برائی بیان کرنا شروع کر دی کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو غالباً حسن بصری تھے یا کوئی بزرگ, انہیں چپ کر کے خاموش کرا دیا, چپ کر کے بیٹھ جایا. یہ سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے, سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو بڑا فنڈر آیا بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. دنیا داروں کی مجلس ہوتی تو بات کرتا ہوا اچھا لگتا, یا جنرلی عوام میں بیان چل رہا ہوتا, سارے अल्लाह वाले लोग हैं, सबको पता है दुनिया की क्या हैसियत है, तू आके क्या कर रहा है, बात क्या गलत कर रहा था, बोलो। बात तो सही है लेकिन बेमौका है, बोलने का शौक है। टेलीविजन पे कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको बोलने का शौक है। ये मजहबी लोगों को भी होता है, ये जहन में रखें, ये सिर्फ दुनियादारों को नहीं होता, ये मजहबी लोगों को। ये दुनिया की मोहब्बत बड़ी खतरनाक चीज है, ये दाढ़ी के साथ भी हो सकती है। दुनिया की मोहब्बत में सिर्फ पैसे का शौक नहीं है, बोलने का शौक भी है। पैसे का जिक्र इसलिए किया जाता है कि कॉमन है, ज्यादा बोलने का शौक हर ये हुब्बे जाह की अलामत है कि हर महफिल में मेरी टांग क्या रहे, ऊंची रहे, बोलता रहेगा। बोल, जो सवाल पूछो हर सवाल का इन कमबख्तों के पास जवाब है। कोई एक सवाल ऐसा नहीं है जिसके जवाब में आप बोलो भाई मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, सब कुछ पता है। बाद लोगों के पास टाइम बहुत है, जब उनसे सवाल पूछो ना तो जवाब में पूरा ऐसा लगता है कि एमए इस्लामियात की तैयारी करके आए हैं, ये सवाल है और फिर उसके जवाब में नहमदुहू और फलाना और ये इतना खींचेंगे जवाब को। मैं कहता हूं यार इनके पास टाइम बहुत है। किसी की नीयत पे हम शक नहीं कर रहे लेकिन ये आम तौर पे तरीका उसका होता है जो अपनी टांग ऊंची रखना चाहता है, ये बताना चाहता है कि मेरे पास नॉलेज कम नहीं है, बहुत कुछ जानता हूं मैं। हालांकि जवाब उसमें फिर भी नहीं मिलता। आदमी कहता है पता नहीं जवाब कहां गया, इसमें जवाब किधर बढ़ गया। वही सेटअप है, वो एक गांव में एक बंदा पढ़ के गया मदरसे से, आता वाता कुछ नहीं था उसको। बुखरात जब नहीं आता है ना इंसान, जब आता है तो टू द पॉइंट जवाब दे देता है, जब जवाब नहीं आता तो क्या करता है, एफिशिएंसी झाड़ता है, घुमाता है। बेवकूफ लोग मुतासिर होते हैं यार, अल्लाह ने इल्म जो दिया है ना, इल्म नहीं उलूम दिए हैं इसको। मुझे लोग भेजते रहते हैं यार माशाल्लाह कैसी नॉलेज, मैंने कहा इसमें जवाब कहां है। और दूसरी बात, अगर जवाब है भी तो उसके लिए इतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं थी। इतनी लंबी बात करना ही खुद इंसान के फारिग होने की दलील है। हां कोई बार दफा जवाब को समझाने के लिए डिटेल में जाना पड़ता है, तमहीद बांधनी पड़ती है कि विदाउट तमहीद आपकी समझ में वो जवाब आएगा नहीं, तो वो एक अलग बात है। तो एक ये मैं इसकी मिसाल से समझाता हूं, एक बंदा जो खामखा में जवाब को तूल देते हैं ना, टू द पॉइंट बात नहीं करते, तो उनकी मिसाल है। एक वो मदरसे में एक बच्चा पढ़ने के लिए आया, तो पढ़ा वड़ा था नहीं उसने, खेलता कूदता रहता था। जब आलिम बन के गया है तो उसने अपने टीचर से पूछा कि लोग तो मुझसे मसाइल पूछेंगे, मुझे तो आता वाता कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा। कहता है यार देखो लोग तो बेचारे बेवकूफी होते हैं, ज्यादातर आपने ऐसा करना है कि जब कोई सवाल पूछे ना तो शिकें बना देना, शिकें कि ये ऐसा हुआ था या यूं हुआ था, यूं हुआ था या यूं हुआ था, और जब बिल्कुल ही फंस जाओ तो बोलना इस मसले में इख्तलाफ है, कुछ की ये राय है कुछ की ये राय। लोग समझेंगे यार बहुत बड़ी फिल्म है यार। तो लोग, एक बंदा उससे मसला पूछने के लिए आया कि जी कुएं में चूहा गिर गया है, कुएं में चूहा गिर गया है, तो पानी कितने डोल पानी निकालें कि कुएं का पानी पाक हो जाए। आजकल के जो अफलातून किस्म के स्कॉलर्स हैं ना, वो इसी बहस में, उनको जो कोई जवाब आता नहीं है तो वो बहस में उलझा देते हैं। एक्चुअली ये मौलवियों के बनाए हुए मसाइल हैं कुएं, और इन मौलवियों ने इन्हीं चक्रों में लोगों को डाला हुआ है, निजाम की तब्दीली की तो कोई बात करता ही नहीं है। अब मेरे भाई जब तू निजाम तब्दील करेगा तो क्या चूहे कुएं में गिरना बंद कर देंगे क्या? जब निजाम जब तब्दील होगा तो भी तो ये वाकयात होंगे, कभी छिपकली टैंक में गिर के मरेगी, कभी कुएं में गिर के मरेगी, तो वुजू करने वाले मसला तो पूछेंगे ना कि निजाम तो तब्दील हो गया है, खिलाफत उस्मानिया दोबारा बहाल हो गई है, तो उर्तुगुल दोबारा वापस जिंदा होके आ गया है, तो अब ये बताएं कि इस पानी से वुजू जायज है या नहीं है, मसलक तो चेंज नहीं होगा ना। अभी तो निजाम क्या वो मसला पूछ रहा है उसका जवाब दो। अक्सर मैंने जो लिबरल किस्म के स्कॉलर्स होते हैं ना, जब उनसे कोई मसला पूछो, बस ये मौलवियों ने इन्हीं छोटी छोटी बातों में लोगों को लगा दिए, हवा निकल जाए तो वजू टूट जाता है, और पानी में चूहा गिर जाए तो इतने डोल निकालो, बिल्ली गिर जाए तो इतने डोल निकालो, कुत्ता गिर जाए तो इतने डोल निकालो। भाई मसला तो है ना, आप बता दो कितने डोल निकालो। फिर निजाम तब्दील करने में लगा हुआ है, ये बता दूं मैं आपको। पाकिस्तान में जिसने कुछ भी नहीं करना ना, वो पता है क्या कर रहा है? सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। समझ लो कि ये कुछ भी नहीं करना चाहता। सिस्टम तब्दील करने के बहुत सारे शोबे हैं, तब्दील की कोशिश करनी चाहिए। कैसे करेंगे आप? अफराद पे भी मेहनत होगी, अदलिया पे भी मेहनत होगी, फौज पे भी मेहनत होगी, तालीमी निजाम, आप तालीमी इदारे बनाएंगे ताकि आपके स्कूलों से पढ़ के लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएं। माहौल उनको कौन देगा? भाई तब्दीली तीन तरह से आती है, आर्मी है, फौज है आपकी, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान है। यही है ना, सियासतदान के लिए तो जरूरी है कि स्कूल में ना गया हुआ हो, पढ़ाई ना हो स्कूल में, लिहाजा उसके लिए स्कूल बनाने की चार तबके हैं ना जो मुल्क को चलाते हैं। भाई सियासतदान है, फौज है, अदलिया है और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये चार लोग चलाते हैं ना मुल्क को। तो इनमें जो सियासतदान है उनका स्कूलों से कोई ताल्लुक, बोलो, नहीं होता, बिल्कुल कोई दूर दूर का भी ताल्लुक। तो उनके लिए तो तालीमी निजाम की आपको जरूरत है ही नहीं, और वो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं, वो सिस्टम के तहत चलते हैं। फूंको वाली सरकार फूंक लगाती है, यूं जो नीचे जा रहा होता है वो एकदम ऊपर आ जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए फूंको वाली सरकार पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि वो सही फूंक लगाए। समझते हैं कि नहीं समझते? तो ये जितनी सरकारें, बाकी जो तीन सरकारें हैं, फौज है, अदलिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तालीमी निजाम से होके, बोलो, ऊपर जाते हैं। ये तालीमी निजाम, तो तालीमी निजाम जिन लोगों के हाथ में है वो सेकुलर और लिबरल लोग हैं। तालीम बुरी कहीं भी नहीं होती दुनिया में, जिस माहौल में तालीम दी जा रही होती है वो माहौल आपको बिगाड़ता है। मुसलमान, ये जो मेडिकल साइंस है इसमें बहुत ज्यादा तरक्की की किसने? मुसलमानों ने। आज जितनी जो मेडिसिन है ये तो वही मुसलमान हकीमों की जो मेहनत थी, उन्हीं दवाओं पे रिसर्च होके बहुत सारी मेडिसिन बनी है। लेकिन पहले जमाने में आप मुसलमान डॉक्टर को, जिसको हकीम कहा जाता था, और एक आलिम को, उसके गेटअप में आपको कोई फर्क नजर, बोलो, नहीं आएगा। लेकिन वही मेडिकल साइंस जब गोरों के हाथ में गई है, फिर मुसलमान जब वहां से पढ़ के आया तो पी भी रहा है और सिगरेट के धुएं नाक से भी और मुंह से भी निकाल रहा है। भाई वही मेडिकल साइंस जब मुसलमान पढ़ाते थे तहज्जुद गुजार पैदा होते थे, समझते हैं ना? वही मेडिकल साइंस जब गोरा पढ़ा रहा है तो एथियस्ट पैदा हो रहे हैं, शराबी पैदा हो रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहला शराबी जो देखा वो डॉक्टर साहब थे। मुझे नहीं पता था शराब वराब क्या होती है। पहला जो मैंने शराबी अपने महल्ले में देखे ना, वो क्या थे? महल्ले के सबसे अच्छे डॉक्टर थे वो, सब इलाज कराते थे उनसे। हालांकि ना उनका भाई शराबी, ना उनका अब्बा शराबी, ना उनकी अम्मा शराबी, एक अच्छे खानदान से थे, लेकिन शराब पीते थे। और हमें पता कैसे चला शराब पीते हैं? एक दिन बहुत स्पीड के साथ गाड़ी में आ रहे थे वो, भाई लग रहा था कि रास्ते में जो आएगा उड़ा देंगे। अब किनारे पर एक तरफ तो आप देखें कि इतनी स्पीड से कि उनको परवाह ही नहीं, कोई बंदा बीच में आ चुका है, कोई बच्चा नहीं आया रोड पे, वरना उड़ा देते उस। दूसरी तरफ कौम की खिदमत का जज्बा आप देखो, एक गटर के ढक्कन के ऊपर ना पत्थर रखा हुआ इतना बड़ा, वो साइड पे है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा। गाड़ी स्पीड से लेकर गए आगे, रिवर्स की, रोकी और वो ढक्कन उठा के किनारे पर रख दिया कि किसी को ठोकर ना लग जाए। हम हैरान थे कि यार ये इतना नेकी का जज्बा इनमें कहां से आया कि जिस पत्थर के से ठोकर लगने का दूर दूर का भी इम्कान नहीं है उसको भी साइड पे रखो। और इतना भारी पत्थर, वो आम आदमी से उठता नहीं था, वो किनारे पे लगा दिया और खुद ऐसे ड्राइव कर रहे हैं कि लग रहा है कि दो चार बंदे मारेंगे डॉक्टर साहब। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, मेरी उम्र 10-11 साल होगी। मैंने पूछा भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने ना पीवी है, लड़कों ने बताया ये क्या है, पीवी है इन्होंने। तो मैं हैरान हुआ कि ये तो बड़े एजुकेटेड आदमी है, शराब का हमने सुन रखा था बुरी चीज है, हराम है, हर जगह यही सुन, तो ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये कोई चरसी करे, हीरोइनची करे, कोई जाहिल आदमी करे, समझ में आता है डॉक्टर साहब? अब उसकी बात, अब वजह समझ में आई। भाई बात ये है कि जो माहौल यूनिवर्सिटियों में, तो अब शराब वराब दूर की चीज है, अब तो डायरेक्ट आइस ले रहे हैं, और अब देखें अब तो मेडिकल साइंस के जो मेडिकल कॉलेज नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी तरक्की दी है, हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं अभी चर्च की नहीं है अल्लाह के फजल से, बड़े अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां हैं और हीरोइन बट रही है, चर्च आइस और ऐसे ऐसे नशे हमने कभी उनके नाम भी नहीं सुने, लोग बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब वो उस पर एक दिन बयान कर दें, पता नहीं क्या है यार, मैं तो अल्लाह का शुक्र है नहीं आते हमें नाम, एक चीज आ रही है। अब ड्रग्स तो एक आम होता है ना, बहरहाल मुझे जहन में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा, वरना जाके सर्च करेंगे। तो तालीमी इदारे तरबियत की ऐसी की तैसी, जिना के अड्डे बन गए। इससे पता चलता है भाई, तालीम तो जाहिर है बुरी चीज नहीं है, मेडिकल साइंस की किताब में थोड़ी लिखा होगा कि रोजाना पी के घर पहुंचा करो, बल्कि नुकसानात ही लिखे हुए होंगे कि ये नुकसान है उसके। तो आप जो भी खराबी आती है ना अपर लेवल पे, वो तालीमी इदारों से जो लोग फारिग होके जाते हैं, तभी जामियत रशीद चीख रहा है कई सालों से कि भाई ये तालीमी इदारे उलमा क्यों नहीं बना लेते, सारा जोर सिर्फ मदरसों ही पे क्यों लगाया हुआ है, कौम की नब्ज जिन लोगों के हाथ में होती है वो मौलवी नहीं है, वो अदलिया है, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो आपकी शुफ सरकार, वो फौज है और वो सियासतदान है। तो सियासतदानों पर तो मेरा ख्याल है ज्यादा हम मेहनत कर नहीं सकते, ये तीन इदारे तो, ये तो आप अच्छे स्कूल बनाओ, इसमें अच्छी एजुकेशन हो, यहां से जब फारिग होके लोग जाएंगे तो मुल्क को एक साले क्यादत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अभी मामला इतना खराब नहीं है कि आप समझो सारे गलत हैं, ना 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 ना, ये बदगुमानी है, ये बंद कमरे में बैठ के फैसला करना कि फौज में सारे बुरे, अदलिया में सारे बुरे, सियासतदानों में सारे बुरे, ये बंद कमरे में बैठ के फैसला करना बहुत डेंजरस है। आप निकलोगे तो आपको पता चलेगा भाई अभी भी खैर का काम बहुत हो सकता है अच्छे तरीके से, लेकिन आपका किबला तो दुरुस्त हो ना, काम जो आप कर रहे हो, आपकी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो सही हो ना, आपकी कुव्वत जो है वो सही सिंप में लगेगी तो काम होगा। कुव्वत जब सही सिंप में नहीं लगेगी भाई, मेहनत ज्यादा होती है, उसका आउटपुट जीरो होता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोग बार बार ना ये मौलवी सिस्टम तब्दील नहीं कर रहे, ये मौलवी निजाम की तबीयत, मौलवी बस लोगों को निकाह तलाक के मसाइल बता रहे हैं, लोगों के जनाजे पढ़ा रहे हैं, लोगों के निकाह पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई क्या करें, जनाजे छोड़ दें क्या वो मुर्दे को, ऐसे छोड़ दें हम उसको? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी बोलो नहीं है, फेंकते रहो। अच्छा, जो जितनी बड़ी बात करेगा वो लोग कहते हैं ये है असल, उसके पीछे है क्या तुम्हारे पास, कोई पैकेज क्या है सिस्टम तब्दील करने का? हम जब सिस्टम तब्दील करने की बात करते हैं तो हमारे पास एक पैकेज है और उस पैकेज पर हम अमल भी कर रहे हैं, और दूसरे पैकेज को हम बुरा नहीं कहते, कोई भी सूटेबल पैकेज हो आप लेकर आओ हमारे सामने, लेकिन हवाई बातें अगर कोई करोगे तो भाई फिर हम नहीं मानते। तो वो मदरसे का तालिब इल्म गया और कहने लगा कि जी वो किसी ने आके पूछा कि जी चूहा गिर गया है, चूहा कुएं में गिर गया है तो कितने डोल निकालने हैं? अब ये परेशान, वही ना बात को तूल देने की इनको आदत, जवाब आता नहीं है। तो कहने लगा देखो चूहा या तो मर के गिरा होगा या गिर के मरा होगा, दोनों का हुक्म जुदा जुदा है, आप तहकीक कर लें कि पहले मरा था फिर गिरा था या पहले गिरा था फिर मरा था। तो बेचारा चला गया तहकीक करने के लिए, मेरा ख्याल है अब तक तहकीक ही कर रहे हैं वो। दूसरा, उनको यह सिखाया गया था जब फंस जाओ तो बोलो इसमें इख्तलाफ है, तो जिस मसले का जवाब नहीं आता भाई इसमें इख्तलाफ है, इसमें इख्तलाफ है, इसमें इख्तलाफ है। तो एक दिन एक साहब आए कि जी हमारा कलमा क्या है, अब उनको आदत पड़ चुकी थी बगैर सवाल सुने ना इसमें क्या है इख्तलाफ है। उसने कहा इसमें इख्तलाफ है, लोगों ने पकड़ के जूते मारे, यार कलमे में भी इख्तलाफ है क्या? तो ये तरबियत बचपन से की जाती है बच्चों को, बच्चे जब बड़ों की महफिल में। अच्छा, आजकल ना फेसबुक पे एक प्रोग्राम आ रहा है, मुझे कुछ लड़कों ने भेजा, उसमें बच्चों को में ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चे होते हैं ना, यानी बच्चों में हद से ज्यादा खुद एतमादी पैदा की जा रही है, ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं, बच्चों को बुलवाते हैं, बदतमीज बना रहे हैं बच्चों को, بچوں سے بےحودہ مذاق کروائے جا رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, نیچے کمنٹس میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ بچوں کو بڑوں کے سامنے اگر اس طرح سے بولنے دو گے, اس سے بچے میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا, بچہ کیا ہو جائے گا, بدتمیز ہو جائے گا. گورے کی نظر میں یہ ذہن میں رکھیں, تمیز ایک الگ چیز ہے, ہماری نظر میں تمیز ایک الگ چیز ہے, ان کے تمیز کے اصول الگ ہیں, ہمارے تمیز کے اصول الگ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے بچے کو بولنے نہ دیں, سوال نہ کرنے دیں, سوال ضرور کرنے دیں, لیکن اس کی ایک دائرہ ہونا چاہیے, بدتمیزی پہ نہ آئے وہ کبھی بھی. بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ بڑوں کی محفل میں بچے کیسے رہتے ہیں, چپ. اس کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ابھی کانفیڈنس سے زیادہ ہے, کانفیڈنس کے چکر میں بدتمیز بنا دیتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دو لڑکیاں آئیں نا, ایک آئی اپنے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, حیا کے ساتھ. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آئی ہو, اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. آج اگر ایسا ہو, کوئی خاتون آئے, جوان لڑکی ہو, جوان آدمی سے بات کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور بڑے مضبوط لہجے میں بولے کہ تمہیں میرے باپ نے بلایا, بلکہ وہ یہ کہے گی نہیں میرے باپ نے بلایا, کہ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو, باپ کون ہوتا ہے بھائی, جو بات کرنی ہے کس سے کرو, مجھ سے بات کریں آپ. تو ہم اس کو تعریف کے یار اٹ از کالڈ کانفیڈینس, یہ کیا ہے بھائی, یہ کون, یہ ہوتا ہے کانفیڈینس, نہ کوئی جھجھک, نہ کوئی شرم, نہ کوئی ابا کا تذکرہ, نہ کوئی انگریز تعریف کرے گا. انگریز کہے گا ہمیں ایسی ہی خواتین چاہیے تاکہ ہم چاند سے بھی آگے سفر کر سکیں, حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ہم کہاں جائیں, چاند سے بھی آگے جائیں. لیکن اسلام اس لڑکی کے اس حیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے, تبھی اللہ اس کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. وجاءته احداهما تمشی علی استحیاء, اللہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, اور جو بات ابا کر سکتے ہیں وہ خود نہیں کر رہی. ابا یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو دے دو, اس نے خدمت کی ہے, نہ 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 میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, ڈیٹیل سے بات کون کرے گا, بولو ابا. آگے چلتے ہیں, پھر جب ابا نے, ایک بیٹی نے ابا سے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور بولو امانت دار بھی ہے, ان کو آپ ملازم رکھ لیں. یہ بات بیٹی نے کہی کیونکہ یہ بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا. یہاں حیا کی وجہ سے چپ رہنا نقصان کا ذریعہ ہے. ہم وہ حیا کی ترغیب نہیں دیتے کہ لڑکی چپ بیٹھی ہوئی ہے, وہی بات ہو جائے گی نا. ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب بھی کوئی حادثہ بھی ہوا کرے نا, سوری قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو. اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے, پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو. میں جا رہا ہوں, ایسے نہیں کہ میں جا رہا ہوں, آپ نے ایک اردو دیکھی نا, آ رہے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں, نہ میں جا رہا ہوں, قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں, ایسے بولا کرو تمیز سے, ایسے نہیں میں جیسے اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں. بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا. ایک دن کوئی چنگاری اڑ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پہ, آگ لگ رہی ہے, بچہ کہتا ہے قاری جی صاحب, پوری تجوید کے ساتھ نا, آپ کے کپڑوں پر چنگاری, جیسے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ابدن احدن, آپ کے کپڑوں پر چنگاری. اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے. ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو پہلے جلدی سے بتا دیتا, کہہ رہے آپ نے ہی, وہ پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے ہی تو بولا تھا کہ, اب میں کیا کروں, مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. ویسے بھی عید کے بعد پہلا جمعہ ہے, تھوڑا ریلیکس, وہ رمضان کے بعد نا تھوڑا فریش ہو جاؤں. ایک آدمی کو ہکلانے کی عادت تھی بےچارے کو, ہوٹل میں گیا होटल में जाके बेरे से कहता है, वो ही बेचारा हकला के ना कि खाने में क्या क्या है, तो वो बेरा कहता है दाल है, चावल है, भिंडी है। तो इसने सोचा कि यार ये भी किसकी तरह है, ये भी बेचारा मेरी तरह है। तो कहता है चल दाल ले आ। कहता अच्छा। इतने में एक और पार्टी आ गई, बेरे से पूछा खाने में क्या क्या है। उसने कहा भाई दाल है, चावल है, भिंडी, बड़ी स्पीड से ना। अब ये बेचारा जो हकलाता था, इसको गुस्सा आया कि यार मेरी कमबख्त नकल उतार रहा था, और उधर ये हजरत फिरोज मेमन साहब का सुनाया हुआ लतीफा है, उनके मिलने के लिए गया ना, तो कि मेरे साथ जब बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, नकल उतार रहा है। यानी इसका मतलब ये हकला नहीं है। उस बेचारे जो हकलाता था उसको गुस्सा आया, बोला गाली दे के कहा, मैं गाली तो नहीं दे सकता ना, फिर भी वो उसके साथ तजवीद के साथ कह रहे तू मेरी नकल उतार रहा है, शर्म नहीं आती। तो कहता है वो भी गाली निकाली उसने आगे से ना, अब वो आप बाहर जाके जो भी गाली मुनासिब लगे वो फिट कर लिएगा। कुछ चीजें मैं पब्लिक पे छोड़ देता हूं, हर एक का अपना मिजाज अलग है। जैसे मैंने वो हमारे फैसलाबाद के दोस्त है ना, वो फड्डा हो रहा था, मैंने कहा बोलो ऐसी की तैसी, उन्होंने कहा मौली साहब फैसलाबाद में ऐसी की तैसी ये कुछ भी इसका असर ही नहीं होगा सामने वाले पर, शायद कराची में कोई बेहोश हो जाए सामने वाला, ये नहीं होता हमारे यहाँ। फैसलाबाद का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है, ऐसी की तैसी से तो हंसेगा वो। तो मैंने कहा फिर इसमें जो आप मुनासिब समझो वो ऐड कर लो अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने खानदान या माहौल के हिसाब से। तो इसने कहा मेरी नकल उतार रहा है। कहता है मैं हकला हूं, नकल तो मैं उसकी उतार रहा हूं समझ, असल में तो मैं क्या हूं, मैं खुद हकला हूं, वो तो मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा था कि उसकी नकल उतार रहा हूं। खैर बात कहां से कहां चली गई यार। तो अब देखो उन लड़कियों में हया थी, लेकिन जहां बात करना जरूरी है तो वहां उन्होंने हया का ख्याल नहीं किया। ये बताना जरूरी था कि ये नौजवान ताकतवर भी है और अमानतदार भी है, वरना किसी नौजवान की ऐसी तारीफ किसी जवान लड़की के मुंह से ये भी हया के खिलाफ समझा जाता है। लेकिन ये जरूरी था भाई, अब्बा को मुलाजिम चाहिए घर में रखने के लिए, और बेटी हया में कुछ बोल ही नहीं रही कि नौजवान की तारीफ करने से ये हया के खिलाफ है। ना 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 ना, शरीयत का भी ये मिजाज है कि गोरे की तरह बेहया ना हो जाओ और ऐसे शर्मीले भी ना बन जाओ कि जहां हया की जरूरत नहीं है या हया से नुकसान हो रहा है वहां भी ना बोलो। ये बिल्कुल बैलेंस है। हम क्या करते हैं, औरत में या बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बदतमीज बना देते हैं, और अगर उन पे रोक कायम करके हयादार बनाते हैं तो ऐसा बना देते हैं कि पूछने के बातें भी वो नहीं पूछते, इससे उनका नुकसान होता है, उनको बिल्कुल बोलने ही नहीं देते। इसको बैलेंस लेके चलना जरूरी है, समझते हो मेरा ख्याल नहीं मैं समझा पा रहा अपनी बात, एतदाल से लेके चलना जरूरी है। तो उन बच्चियों ने जब ये कहा ना, तो अब्बा ने क्या कहा, अब्बा ने कहा कि भाई दामाद में भी ये दो चीजें देखी जाती हैं कि सेहतमंद हो और अमानतदार हो। ये बात बच्चियों ने नहीं की उस मौके पे, ये बात बच्चियों के मुंह से, ये हया के, बच्ची भी तो कह सकती थी अब्बू मैं जवान हूं, शरीयत ने जल्दी शादी का हुक्म दिया है, आप भी ये बात जानते हैं, तो ये नौजवान सेहतमंद भी है और अमानतदार भी है, और इस कौम के लोगों का तो आपको पता है, इस कौम में तो कोई हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, वो सारे मुस्टंडे कुएं पे खड़े हुए थे, घंटों हम इंतजार करते रहे हैं और इतना उन कमबख्तों को तौफीक नहीं मिली कि हमें पानी निकालने के लिए हमसे पूछ लें, तो इस कौम में तो यही मुस्टंडे मिलेंगे आपको, यहां हमारी शादियां नहीं होंगी, हमारे सर में चांदी आ जाएगी, तो ये बेहतरीन रिश्ता है भाई। ये पहल करना इस मौके पे हया के खिलाफ कि अब्बा का काम है, अब्बा समझदार है। इससे भी पता चला कि ये भी पहल करना उस वक्त हया के खिलाफ है जब अब्बा क्या हो, समझदार हो। अब्बा बालिग होते ही लड़की के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर रहे हो, जहां अब्बा ये इंतजाम नहीं कर रहे हो तो फिर बोलना क्या है, ये हया के खिलाफ नहीं है। फिर लड़की को चाहिए बोले वो कि अब्बा क्या कर रहे हैं आप, व्हाट्स गोइंग ऑन, इंग्लिश में समझा दें, अब्बा समझ जाएंगे इंशाल्लाह। वो जब इंग्लिश में बोलेगी ना तो वो अब्बा कॉन्फिडेंस देख के डर जाएंगे, बोलेंगे भाई अभी सिर्फ व्हाट्स गोइंग ऑन हुआ है, उसके बाद जब ये घर से भागेगी मैं बोलूंगा व्हाट्स हैपनिंग। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हया ये ईमान का हिस्सा है, लेकिन ऐसे मौके पे हया करना जहां कोई नुकसान का खतरा हो वहां हया शरण जायज नहीं है। तो बच्चियों को पता था ये काम हमारे अब्बा का है, रिश्ते की बात करना ये इस वक्त हमारे मुंह से अच्छी बोलो नहीं लगेगी, लेकिन आज हम लड़कियों को कहते हैं कर लिया करो, क्योंकि अब्बा को जब बात बेटियां करती हैं तो अच्छी नहीं लग रही होती हैं, उनको उस वक्त दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, तो बात नहीं करेगी तो कहां दिलचस्पी लेंगे। अब्बा को आजकल कमाऊ पूत बनाने लड़कियों को भी, ऐसे ऐसे हालात है ना, डिप्रेशन से मर जाओ आप लोग जो मेरे सामने आते हैं। बाप कमा रहा है बेटी से शादी नहीं कर रहा कि यार घर में आमदन आ रही है ये चली जाएगी, तो अजीब से हिसाब किताब है यार। भाई कमा रहे हैं बहनों से, बहनों को शादी से रोक रहे हैं कि वो बहन जा रही है कमा के ला रही है, ये औरत के कमाने के साइड इफेक्ट हैं, समझते हो? बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। अगर औरतों में कमाने का रिवाज चल पड़ गया ना तो बहुत ज्यादा इसके नुकसान होंगे, औरत को होंगे मर्द से ज्यादा। तो नफरतें पैदा करने में एक बहुत बड़ा जरिया किस बात का है कि आप अपना मकाम देखे बगैर आप बात करना शुरू कर दें, इससे बड़े को ये एहसास होता है। अक्सर मैंने घरों में दो भाइयों की जो लड़ाइयां देखी हैं, बड़े भाई को छोटे भाई से कुछ चिढ़ हो जाती है, तो हो जाती है यकीनन, वो हर बात में छोटे को जलील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब आप उनकी हिस्ट्री में जाओगे ना तो पता चलता है कि ये छोटा बड़े को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ये हर जगह अपनी टांग ऊंची रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे बड़े के दिल में ऐसी नफरत पैदा हुई है कि अब वो जायज नाजायज का फर्क देखे बगैर इसको रुस्वा करने में लगा रहता है। जब बड़ा बोल रहा हो छोटा अगर खामोश रहे थोड़ी देर के लिए तो इससे बड़ा फायदा होता है, बाप बोल रहा हो तो औलाद क्या हो जाए, बाप समझा रहा होता है बेटा बीच में वो अपनी टांग ले आता है बीच में। इसी तरह शौहर समझा रहा और बेगम बीच में बोलना शुरू कर दे तो किसकी खोपड़ी घूमती है, आदमी की खोपड़ी घूमती है कि सरबरा मैं हूं और टांग कौन अड़ा रहा है हर बात में। तो बेगम को चाहिए जब मियां बोल रहा है या गुस्से में उस वक्त चुप कर जाए, बहुत जब बिल्कुल मामला ठीक हो जाए ना सेट हो जाए उसके बाद बात में समझा दे, हर बात उस मौके पे कहना नुकसानदेह होता है। लेकिन मैंने बताया ना जब तक ये जबान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे। आज जब हम इस्लाह करने के लिए जाते हैं तो जो हमारा तरीका होता है इस्लाह का, उस तरीके में इस्लाह कम और फसाद ज्यादा हो रहा होता है। तो ये तो एक है, बस एक और मैं बात बता के बस बयान खत्म करता हूं। ये सब चीजें नफरतें पैदा करती हैं घरों में। तो खुलासा उसका ये निकला कि छोटे को चाहिए कि वो बड़े को क्या दे भाई, रिस्पेक्ट दे। और रिस्पेक्ट का एक तरीका कुरान ने बयान किया है कि बड़े की मौजूदगी में छोटा ना बोले, हम ये नहीं कह रहे जुल्म होने दें, उस वक्त ना बोले, बाद में किसी और तरीके से तमीज से या किसी बड़े के जरिए उसको समझा दे कि भाई ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है, ये सही है, वगैरह वगैरह। दूसरा कुरान ने क्या हुक्म बयान किया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। ये चीज भी नफरतें फैलाने का बहुत बड़ा जरिया बनती, आग लगा देती है। ये आपने किसी कौम का नाम लेके लतीफा सुनाया, किसी कौम पे लतीफा फिट किया, ऐसी नफरत फैलती है। देखो सहाबा के बारे में कुरान कहते हैं अल्लाफा बैना कुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, वो जुड़े हुए थे। तो क्या हुआ है कि एक कबीले ने अपने कबीले का हवाला रेफरेंस दे दिया दूसरे कबीले के सामने, हम तो फलाएं, दूसरे कबीले ने कहा कि हम फलाएं, और दोनों कबीलों में जंग छिड़ने वाली, दोनों पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दोनों की कुर्बानियां, दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं, दोनों सहाबा हैं। लेकिन कबीलों का नाम आने से, कौम के नाम आने से, वो सहाबा वो असहाबे रसूल जो जिनके रुहमा उबैनहुम होने की गवाही कुरान दे रहे हैं, उनकी तलवारें निकलने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने ये जंग बंद करवाई और फरमाया दाहा फइन्नहा मुंतिना, कौम परस्ती, कौम का नाम लेके दूसरी कौम, ये हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, दूसरी कौम को नीचा दिखाना कि हम तो फला हैं, हम तो फला कौम के हैं, یہ کام آپ نے فرمایا یہ بدبودار ہے، یہ زمانے جاہلیت کے دعوے ہیں، اسلام میں ان دعووں کی کوئی گنجائش بولو نہیں ہے. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں لڑائیاں مت کرو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ، مومنین آپس میں کیا ہیں بھائی؟ بھائی ہے، چاہے پٹھان ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو. آج کتنی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اب ہے وہ تو ایسی، وہ قوم ہی ایسی ہے، وہ قوم ہی ایسی ہے، اور اسی قوم کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کے دل میں نفرت کی انگارے بھڑک رہے ہوتے ہیں. کوئی دعوت جو تمہیں قوم پرستی کی طرف لے کر آئے اس کو کبھی بھی پروموٹ بولو نہیں کرو. دیکھ لو نا، جب قوم پرستی کا نعرہ لگائے سوائے قتل و غارت کے اور ظلم کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ چیز بھی کیا پھیلاتی ہے بھائی؟ نفرت. اور ایک اور بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں، وہ پورا ہو گیا. دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے. بہت ٹپیکل موضوع ہے. ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا، اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن، تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں. عرب میں سسرال کی بڑی، دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن. جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی. ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکس بے روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا، تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں. تو ہمارے ایک دوست تھے، بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے، برادر نسبتی بن گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے، بہت سارے یہودی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ، ان سے نکاح کر لیا، ان کو آزاد کروا کے. جب نکاح کیا ہے نا، صحابہ کے کسٹڈی، صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی، اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے، اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف. تو مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ، کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی. عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی. حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے. تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے، نبی کے سسرال ہے. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، فرمایا ان حق الذی کریم بہ الرجل ابنته واخته، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. نہیں آئی میرا خیال؟ تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم. اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی، آپ نے اس کے مذاق اڑایا، سسرال تھوڑی چھوڑے گا، بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے بھائی، ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے، ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تو ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ. اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے. تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج بولو. یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں، پٹھان پٹھان میں ہی شادی کرے گا، مہاجر مہاجر میں ہی شادی کرے گا، سرائکی سرائکی میں ہی شادی کرے گا، پنجابی پنجابی میں ہی شادی کرے گا، ارے چھوڑو یار، مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے. بس کوئی بھی قوم ہو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں. سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے، لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم تو ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے. وہ بھائی وہ سید اگر کوئی بے نمازی ہے، وہ بد اخلاق ہے، اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے. میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں، لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی، ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے، جرسیوں میں کر دیں گے. سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں، ठीक है, आपको अगर कोई सैयद नेक शरीफ मिल रहा है तो हम कहते हैं चलो तरजीह दे दो, पैगंबर का नसब है, लेकिन लड़की की उम्र निकालते चले जाना। तो ये कौम परस्ती की वजह से लड़कियों की उम्रें बर्बाद हो गई, मर्द बर्बाद हो गए। बाज दफा मुआशका हो जाता है, एक कौम के मर्द है, दूसरी कौम की लड़की है, दोनों का मुआशका हो गया। माँ बाप अना का मसला कि हम अपनी कौम के अलावा देते नहीं है, परंपरा है। इससे भी मोहब्बतें नहीं फैलती, इससे क्या फैलता है भाई, नफरतें। तो अल्लाह नफरतें पसंद करते हैं, ये मोहब्बतें। लेकिन ये एक शादी वालों को भी, सॉरी मैं आप लोग से माजरत चाहता हूँ, मैंने क्या बातें लेके बैठ गया मैं आप लोग के सामने, क्या बात है, एक ही करनी है तो भाई फिर अपनी कौम में ही करो, सही है ना। ये तो उनकी है जो जिनका जर्फ क्या होता है। हमारे नबी ने 9 बीवियां रखी है ना, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक अपनी कजन से भी की आपने, एक शादी अपने करीबी रिश्ते से भी की, और बाकी सारी मुख्तलिफ कबाइल में। तो जर्फ बढ़ता है इंसान का, कौमों को समझने का मौका मिलता है। नफरतें क्या होती हैं, कम होती हैं। दुश्मनियां क्या होती हैं भाई, कम होती हैं। तो और भी इस मौजू पर इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नफरतों को फैलाने का जरिया बनती हैं, जो जिनको हमारी सोसाइटी में जिनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। और फिर इंशाल्लाह उस पर बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजें मोहब्बतें फैलाने का बोलो जरिया है। तो अल्लाह नफरत चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं तमीज से रहो, मोहब्बत करो, इज्जत दो एक दूसरे को, खाम खामे लड़ते रहो, तो अच्छा काम नहीं। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुझे उसकी डिटेल मालूम नहीं है भाई, जिनका निकाह है जरा जल्दी से आगे आ जाए स्पीड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकाफुल के मुतालिक बता दें कि जायज है या ना जायज, इख्तलाफी मसला है, हमें इसके जवाब पर इत्मीनान नहीं है। हजरत मोहतरम, हम सब ने तो नमाज फजर अदा करनी है, हमारे गार्ड भाई की नमाज का क्या बनेगा? नमाज अदा कर ली है, हमारे गार्ड भाई की नमाज का क्या बनेगा? उन्हें वक्त कहां? वो भाई पहले नमाज पढ़ लेते हैं। किसकी, ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये पहले पढ़ लेते हैं नमाज हैं? अच्छा अच्छा। मोहतरम, बैत का क्या हुक्म है? मुझे बैत करनी है और मुझे हजरत फिरोज अब्दुल्ला साहब सही लगते हैं, मतलब दिल मुतमईन है, लेकिन लोग कहते हैं कि हजरत फकत अमीरों को मुरीद करते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। आप अगर ना भी पूछते ना तो मैं आपसे कहता कि हजरत फिरोज मेमन साहब से जाके बैत हो जाए, बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत लोगों को फायदा होता है उनसे। अच्छा भाई कहाँ है भाई, तीनों दूल्हा जल्दी से आगे आ जाए भाई। एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे में जहां जीपी फंड को इंटरेस्ट फ्री कराने का ऑप्शन मौजूद हो तो क्या वहां इंटरेस्ट लेना जायज होगा? वो इंटरेस्ट होता ही नहीं है भाई, उसको इंटरेस्ट कहते हैं, आपकी तनख्वाह से कुछ हिस्सा काटते रहते हैं और फिर बढ़ाकर दे देते हैं, तो सूद नहीं है क्योंकि आपको कुछ भी मिला नहीं है, आपकी मिल्कियत में नहीं आया है। तो आप जब उसको कर्जा देंगे, एक मुआहदा होगा कि ये कर्जा देने पर आपने इतना प्रॉफिट लेना है, तो वो अमल सूद कहलाएगा। ये जो तनख्वाह से कट रहा होता है ये उजरत मुअज्जला कहलाती है, उजरत मुअज्जला, वो उजरत जो बाद में दी जाएगी, तो वो इजाफे के साथ दी जा सकती है। रमजान में एक शख्स ने बीवी से कहा, कसम है तुम्हें तलाक हो, मगर तलाक का लफ्ज एक बार कहा तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो एक बार कहा है तो एक बार तलाक हो जाएगी, ठीक है ना। पहले अगर दो तलाकें नहीं दी हैं तो एक तलाक हुई है, आइंदा जिंदगी में कभी भी दो तलाकें दे दी तो तीनों तलाकें वाकई हो जाएंगी। कहां है भाई बाकी हजरात की है जी? भाई दो दूल्हा मार्केट से शॉर्ट हैं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आएं, जरा दो मिनट वेट कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए इधर इधर तशरीफ ला। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा जजाकल्लाह, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे जी आपकी मोहब्बत। मुफ्ती साहब, मेरा निकाह कल बरोज हफ्ता को तय पाया गया है और मेरा हक महर उसी वक्त अदा करना रखा गया है और मेरी बरोज मंगल को رخصتی بروز منگل کو ہے، کیا میں حق مہر بروز منگل کو دے سکتا ہوں یا نکاح کے فوراً بعد ادا کر دوں؟ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مہر کب دینا ہے، بیوی کا حق ہے مہر، تو بیوی سے پوچھو، وہ کہتے فوراً دے دو تو فوراً دے دو، وہ کہ کل دے دو تو کل دے دو، وہ کہ بعد میں دے دینا، وہ کہ جب دوسری شادی کرو تو ڈبل کر کے دے دینا، تو وہ اس کا مسئلہ ہے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے نکاح پڑھایا، اس میں عورت نے شرط لکھوا بھی کہ دوسری شادی کی تو 5 کروڑ روپے دینے پڑیں گے. تو میں نے کہا اس شرط کی کوئی حیثیت ہے نہیں، اتنی بڑی رقم لکھوا دو کہ بیوی کہے کہ 4 کروڑ، خود کہے. ابھی یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، دولہا بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ خراب نہ ہو جائیں. اچھا اچھا اچھا، ابھی مناسب نہیں ہے باتیں یہ. جی ہیں، ہاں نہیں نہیں ابھی یہ مناسب نہیں بات ہے. میں کسی نکاح میں یہ ترغیبیں نہیں دیتا لوگوں کو، یہ خوشی کا موقع ہے نا، تو دلہن کو بھی خوش ہونے دو، دولہا کو بھی خوش ہونے دو. ابھی سے 4 شادی کی بات کریں، دلہن بیچاری پہلی ٹینشن میں آ جاتی ہے. اچھا بھائی، محمد حسبان، محمد حسان خان ول محمد جہانگیر خان، دلہن کا نام رابعہ بنت ڈاکٹر عبدالرزاق مرحوم، مہر کی رقم نہیں لکھی ہوئی، 50,000. بعد میں. اچھا جی، دلہن کے وکیل کون ہے جی؟ ولی وکیل دلہن کے کہاں ہیں؟ محمد نواز، شارٹ چل رہے ہیں یار، کہاں گئے؟ اچھا بس وہیں سے اجازت دیتے ہیں. حضرت آپ نے اجازت دی 50,000 مہر میں رابعہ بنت ڈاکٹر عبدالرزاق مرحوم کا نکاح محمد حسان خان ول محمد جہانگیر خان سے کروں، اجازت ہے؟ بس اجازت ہو گئی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد حسان خان ول محمد جہانگیر خان، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح رابعہ بنت ڈاکٹر عبدالرزاق مرحوم سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا، جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالی برکت دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تا دم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا، برکتوں اور خیر کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی بہت مبارک کرے ماشاءاللہ. لاؤ دے دو سوال، ٹک ٹاک. حضرت بہت دور سے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہاں ہیں؟ آ جائیں ادھر ہی، اگر بیٹھے بیٹھے ہو جائے نا. کون ہے بھائی، بہت دور سے کون آیا؟ ادھر ہی مل لیں، بس جلدی جلدی، سستے میں نمٹ جائیں گے نا، سستے میں نمٹ جائیں گے. اگر کوئی شخص اپنا ذاتی مکان بیچ کر، السلام علیکم، کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا اچھا، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ماشاءاللہ جی, چلے بھائی بہت مجمع اٹھ گیا ہے, سب لوگ بیٹھ جائیں اپنی جگہ, سب لوگ بیٹھ جائیں بھائی اپنی جگہ پہ. اچھا ماشاءاللہ, اچھا جزاک اللہ جی, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. کہنا کہنا اخبل صحیح تھا کہنا. اگر کوئی شخص اپنا, وعلیکم السلام, اگر کوئی شخص, اچھا ماشاءاللہ جی, اگر کوئی جب اپنا ذاتی مکان بیچ کر اس کی قیمت کاروبار میں لگائے جو کہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہوں اور خود, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صلو علی الحبیب, وعلیکم السلام جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور خود کرائے کے مکان میں رہے تو کیا اس کی نقد مالیت کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوگا؟ جی ہوگا. 30 لاکھ جب کیش آ گئے اور خود کرائے پر رہ رہے ہو, اس کا مطلب گھر کی ضرورت پوری ہو گئی. اب جو کیش رقم ہے اس پہ آپ کو حج کی جب درخواستیں جا رہی ہوں گی اس دوران اگر وہ کیش اماؤنٹ موجود ہوا تو آپ پہ حج فرض ہوگا. حج کو فرضیت سے بچانا ہے تو حج کی درخواستیں جانے کا سیزن سے پہلے ہی اس سے گھر خرید لو, سمجھتے ہو, یا کوئی ضرورت کی چیز خرید لو. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ لوگ اپنی لائف میں اتنی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنی بڑی بڑی خوشیاں بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یار محسوس نہیں ہوتی, وہ ایسا کیا کریں کہ انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی محسوس ہوں, کچھ نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. بہت مشکل سوال ہے بھائی, میں اتنے پیچیدہ سوال کو, یہاں تو آسان سوال پوچھا کریں نا جو تاکہ ٹائم بچے, پھر کبھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. آج کل علماء کرام کے معاشی حالات تنگ ہیں تو اس حوالے سے آپ علماء کو کیا مشورے دیں گے؟ میجورٹی علماء کی ایسی ہے جن کے معاشی حالات تنگ ہی ہوتے ہیں, چند ایک ہوتے ہیں جو مالی حالات اچھے ہوتے ہیں. تو مدارس میں جو ریلائبل دینی مدارس ہیں ان میں پیسے دے دیا کرو کہ بھئی یہ جو بھی مدارس میں مدرسین ہیں ان کو یہ پیسے بانٹ دیے جائیں. صلی اللہ علیہ کا یا فاطمہ کہنا کیسا ہے؟ بھائی درود جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے, تو طبعاً اہل بیت پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے, جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ, تو پہلے نبی پر پھر ضمناً اور طبعاً اہل بیت پر بھی. اصالتاً درود کے الفاظ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتے, تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر بھی درود بھیج سکتے ہیں, لیکن پہلے نبی پر اور پھر سیدہ فاطمہ پر. سر میری ساس جب بھی میرے گھر آتی تو کھانا سامنے رکھیں تو ختم شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, اور وہ کھانا تمام کھانے میں مکس کرا دیتی ہیں. پوچھنا یہ کہ یہ کھانا ہمارے لیے کیسا ہے, کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں, پتہ نہیں کیا کیا غیر اللہ کا نام لے کر پڑھتی رہتی ہیں, اگر منع کروں تو میری بیوی ناراض ہو جاتی ہے. آپ کی ساس آتی ہیں, اچھا بیگم کی اماں آتی ہیں, گھر جہنم بنا ہوا ہے, رہنمائی فرما دیں اس کا حل کیا ہے. بڑی مشکل سے مانتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری ماں سے معافی مانگو, اور آگے سے خلا کی اور عدالت کی دھمکیاں دیتی ہیں. بھائی وہ آ کے پڑھ رہی ہیں, ان کو پڑھنے دو, ساس بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے, بوڑھوں کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہوتا. وہ پڑھ رہی ہیں, ان کو محبت سے سمجھا دی, اب بعض آ گئی ٹھیک ہے, نہیں تو ملانے کھا لیں آپ. اور اگر آپ کو یہ گھن آ رہی ہے کہ پھونک ماری ہے, تو بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے یار منہ کا سانس گیا اندر, تو ان کے سامنے یوں یوں کر کے کھا لو, باہر جا کے ہوٹل پہ کھا لو. ہر مسئلے کو حل کرنا ضروری بولو نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑا فسادی وہ ہے جو سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا, وہ چلائی جاتی ہے زندگی, بڑوں کے ساتھ تو کمپرومائز کیا جاتا ہے. اب ساس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے بھائی, تو ساس آ رہی ہے بڑی ہے وہ نہیں مان رہی, تو چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی بسم اللہ چلتا ہے. اب ہمارے جب میری شادی ہوئی تو میرے سسر جو 2007 کی بات کر رہا ہوں, گرین پگڑی پہن کے آتے تھے گھر میں, وہ دوسری سسر کی بات, وہ کہہ رہے ہیں کون سا یوں کر رہے ہیں, تو جی ہاں وہ بتاتی ہوں, وہ بھی اشارہ کر رہی ہوں, تو وہ ہری پگڑی پہن کے آتے تھے, تو میں تھوڑی کہ ان کے سامنے تقریریں شروع کر دوں وہ پگڑی تو اسلام میں یہ بھائی آپ ہے تم, وہ کہہ کہ تم میرا باپ ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے, تو بس صحیح ہے آؤ بھائی کھاؤ بھائی ماشاء اللہ. تو ہر چیز ٹھیک کرنے کی کوشش, اب نہیں پہن رہے وہ ہری, اب نارمل ہی پہن رہے. تو آپ اپنا مقام دیکھو, مرتبہ دیکھو, اپنی اوقات میں رہو ٹھیک ہے نا. تو ساس آ رہی ہیں وہ پھونکے لگا رہی ہیں, ان کو پھونک لگانے دیں, سب کی پھونکیں ایک دن ختم ہوں گی, کیا خیال ہے؟ آپ کی بھی ختم ہوگی, ساس کی بھی ختم ہوگی, سب کی ختم ہوگی. تو جب ختم ہوگی تو سب, آپ ابھی سے لڑنا شروع کر دیا تو پہلے آپ کی پھونک ختم ہوگی, بعد میں ان کی ختم, کرنے دیں ان کو جو کر رہی ہیں. آپ کو اگر بعض دفعہ مجھے تو کوئی کھانے پہ پھونک لگا تو مجھے تو گھن آتی ہے نا کہ اپنا سانس کیوں اندر ڈالا بھائی. تو میں اب یہ نہیں کروں گا بڑے کے سامنے کہ میں نہیں کھا رہا گھن آ رہی ہے. بھائی تھوڑا سا ہاتھ یوں 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 کر لیں گے, باہر جا کے پھر کچھ اور کھا لیں گے, کیا خیال ہے؟ تو ایسے کر لیں گے. مفتی صاحب ہم بلوچستان سے آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, گزارش ہے کہ ایک تصویر کی درخواست ہے. کہاں ہے بھائی؟ کتنے بندے ہیں؟ تین بندے ہیں. اچھا آپ بیٹھیں ذرا, ابھی اس کے بعد ٹائم دیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو, بیوی بھی نہیں لکھا, اپنی کو ایک دن گھریلو جھگڑے میں یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں اس گھر کے اندر آیا تو میں اپنی زبان سے تین دفعہ دیا کہ تم مجھ پر طلاق ہوگی. اس کے بعد میں کافی احتیاط کر رہا تھا لیکن 10 مہینے بعد میرے بیٹے کی شادی تھی اور شادی کے دوران مجھے معلوم میرا مطلب یاد نہیں تھا اور میں گھر کے اندر چلا گیا غلطی سے. الفاظ کیا تھے بھائی؟ اگر میں اس گھر کے اندر آیا تو میں اپنی زبان سے تین دفعہ دیا کہ تم مجھ پر طلاق ہوگی. بھائی یہ تو ہو گئی ہے طلاق, اور شادی کے دوران مجھے معلوم تھا یاد نہیں تھا اور میں گھر کے اندر چلا گیا غلطی سے, تو کیا اس طرح میری طلاق ہو گئی ہے؟ رہنمائی فرمائے. میری 5 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, اب ان کے سسرال والے بھی ان کو پریشان کر رہے ہیں, ان کے گھر اجڑنے کا بھی خطرہ ہے, بس آپ صاحبان قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں. میرے بھائی کام کرنے سے پہلے فتویٰ لیا جاتا ہے, کام کرنے کے بعد نہیں لیا جاتا. آپ نے کہا تھا اس گھر کے اندر آیا, تو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا غلطی سے آیا یا جان کر آیا. اگر یوں کہہ دیتے کہ اگر میں اس گھر میں جان کر آیا تو طلاق, تو پھر غلطی سے جانے سے نہیں ہوتی. تو اس لیے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. یہ کام کرنے سے پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. تو علماء بیسیوں تدبیریں بتا سکتے ہیں اس میں کہ بھئی یوں کر لیں, یوں کر لیں, ایسے کر لیں. ولی اللہ کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگانا کیسا ہے؟ کوئی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے, لیکن کیونکہ یہ عرف میں صحابہ کے ساتھ خاص ہو چکا ہے تو جو چیزیں عرف میں رائج ہو جائیں ان کی رعایت کر لینی چاہیے. اب آپ بزرگ کے ساتھ رضی اللہ لگائیں گے لوگ سمجھیں گے صحابہ جیسا مقام دے رہا ہے, تو کیوں لوگوں کو غلط فہمی پھیلا رہے ہو؟ تو کچھ چیزیں عرف میں ہوتی ہیں اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتی, تو پھر اس میں عرف کے مطابق ہی چلنا چاہیے. حضرت ویڈیو بنانے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ آپ ویڈیو پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے نا ویڈیو نہ بنائیں, اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ بیان میں انسان ہے نا کوئی ایسی بات چلی گئی جو مجھے لگا کہ یار یہ غلطی سے ہو گئی ہے. اب پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کوئی بات غلطی سے لفظ زبان سے نکل گیا وہ وائرل ہو گیا, پھر ہم نے کریکشن کی کہ بھائی یہ لفظ میں نے غلطی سے بول دیا ہے, تو وہ صفائی چلتی نہیں ہے, وہ منفی بات ہی چلتی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, بیسیوں دفعہ ہوا ہے. تو لوگ پھر اس کو چسکے لے کے پھیلا رہے ہوتے ہیں, ہم 20 دفعہ اس سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ نہیں ہے. تو اس لیے پھر طے یہ ہوا, میں نے اپنا چینل بھی ہمارے جو ایڈمن نے بنایا وہ بھی اسی لیے, ہم نے تو پہلے کوئی اپنا چینل نہیں تھا, سب کو اجازت دی ہوئی تھی, دوسرے لوگ آتے تھے ویڈیو ریکارڈ کر کے چینل پہ ڈالتے تھے, لیکن بہت سے لوگوں نے ہم سے کھیلنا شروع کر دیا, ڈھنگ کی چیز ہی نہیں, صرف لطیفے چلا رہے ہیں. ابھی بھی دوسرے چینل جو چلا رہے ہیں ہماری چیزیں لطیفے ہی چل رہے ہیں, اس میں کوئی ڈھنگ کی باتیں کم چل رہی ہوتی ہیں, تو امیج بہت برا بنتا ہے انسان کا کہ شاید یہ لطیفے ہی سنا رہے ہیں. میرا جو اپنا چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ آپ کو خاندانی بیان بھی ملیں گے, خاندانی کلپ بھی ملیں گے, وہ علمی کلپ ہوں گے. دوسرے لوگ جو چلا رہے ہیں کچھ چینل تو اچھے کلپ چلا رہے ہیں, لیکن میجورٹی بس وہ ابھی ہکلانا والا لطیفہ آ گیا نا, اب یہ وائرل ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم نے پابندی لگائی ہے. جی جی بالکل بالکل پوچھیں. ہاں نہیں 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 نہیں, اسلامک بینک میں کریں, دوسرے کنونشنل بینک میں مت جائیں, ناجائز ہے. ہاں اچھا پوچھنا ہے, اچھا یہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر. اور بھائی کوئی سوال نہیں ہے, سب ختم, آج بڑے کم پرچے آئے, دل سے دعا اللہ اس کو شفا عطا فرما. جی دیکھو یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ جملہ اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے, تربیت بھی نہیں ہے, اور آپ کسی کو اپنا مینٹور بھی نہیں بناتے, آپ خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو, تو پھر یقیناً شیطان آپ پر حاوی ہوگا. کتنے مذہبی اسکالرز ہیں علم حاصل کیا کسی کی رہنمائی کے بغیر, تو اتنا امت نے فساد پیدا کیا کہ ایک عذاب کھڑا کر دیا امت کے لیے. اور اس کا ایک غلط مطلب ہے, غلط مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا پیر ہو اور اس میں نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح, وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. آپ نے کسی سے جب اصلاح لینی ہے تو پہلے آپ اطمینان کرو یہ خود بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایسا تھوڑی کہ کسی کی داڑھی پگڑی اور پھونک اور یہ سب چیزیں دیکھی اور آپ نے اس کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا. کسی سے بیعت ہونے کے لیے کئی ہفتے اس کی مجلس میں بیٹھیں, اس کی باتیں سنیں, اس کی زندگی کو دیکھیں, تو پھر اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا مینٹور بناؤں, میں اس کو اپنا بڑا بناؤں, میں اس سے اپنی اصلاح کرواؤں. میرا نام سید نواز نام ہے, پشتو زبان بولتا ہے. کل صبح 10 اچھا بھائی بچے کی بات ہے, او ہو 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 بھائی پشتون آباد سے ایک بچہ گم ہوا ہوا ہے, سید نواز نام ہے, پشتو بولتا ہے, کل صبح 10 بجے سے گھر سے لاپتہ ہو چکا ہے, ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہی کرتے ہیں اللہ اس بچے کو ماں باپ سے ملا دے. یہاں بھی کسی کو اگر ایسا کوئی ملا ہو تو بھائی تھانے میں رپورٹ کریں. ہو جاتی ہے نماز, مسجد میں جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھو ہو جائے گی. میرے پاس بیعت کرنے کا ابھی فی الحال ٹائم نہیں ہے اور میں بہت مصروف چل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے انسان کا بچہ بنا دے. اچھا اچھا بیگم نہیں آنے دے رہی, اب آ گئی ہیں, آ گئے ہیں یہ لوگ. اللہ اب یہ دیکھیں گے. میں پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا جو چاروں سلاسل میں ان کو اجازت ملی ہوئی تھی, چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ, نقشبندیہ میں چاروں سلاسل کے بزرگوں سے حضرت کو اجازت ملی تھی, تو حضرت ان چاروں سلاسل میں بیعت کرتے تھے. اس کے بعد حضرت نے کے جو نائب تھے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب, ان سے پھر بیعت ہوا تو ان سے پھر اجازت ملی مجھے. دیکھو بائیکاٹ کا مطلب ہوتا ہے خریدے نہیں. اب جب خرید لی ہے تو پیسہ تو چلا گیا نا, اب ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ پی لو. اصل تو خریدنا ہے. ہاں آپ نے بائیکاٹ کرنے پر یہ ہے کہ دعوت میں جب بائیکاٹ کریں گے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ نہیں رکھوائیں گے. اگر ایسا خیال ہو تو پھر کر لیں. جی پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. جب تک ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو, ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو. ایسی حضرت مفتی تقی صاحب بہت ہی معتدل, بہت سوچ سمجھ کے رائے رکھتے ہیں. اتحیات کے بعد, ہاں اتحیات کے بعد عربی میں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں وہ مانگنی چاہیے. نہیں اتحیات کے بعد دعا جو ہے وہ تو نماز کا حصہ ہے نا, اس میں تو کلام الناس سے نماز ٹوٹ جائے گی آپ. نہیں نماز کے بعد آپ جس طرح سے دعا مانگے, نماز کے اندر جو ہے وہ صرف عربی بھی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے منقول دعا ہوگی. جی زکات کا کیا؟ ہاں بھائی دو تین گھر آپ نے رہنے کے لیے تھوڑی لیے ہوں گے, اسی نیت سے لیے ہوں گے نا, بیچ دوں گا بعد میں. ہاں اگر اس نیت پھر زکات نہیں ہے ان پہ. مسجد کی توسیع کی بات چلائیں, آج بہت سارے نمازی واپس چلے گئے. مسجد میں بہت سارا کام ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنے کام کے لیے کروڑوں روپے چاہیے اور کروڑوں روپے کے لیے ہر وقت چندہ چندہ منہ سے پھوٹتے رہو تو چندہ ہوگا, اور یہ میرے بس میں ہے نہیں کہ میں کشکول لے کے کھڑا ہو جاؤں چندہ چندہ چندہ. بھائی یہ بڑا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے مسجد کی کنسٹرکشن. ہمارے آس پاس کی جتنی مسجدیں ہیں نا, ایک شیش محل بن گئی ہیں الحمدللہ, اچھی بات ہے. ایسے ہماری مسجد ابھی بھی جب میں نیٹ پہ دیکھتا ہوں نا, ایسا لگتا ہے سارے غریب ادھر ہی اکٹھے ہوئے ہیں بےچارے. تو بالکل غریبوں والا حال ہے ہماری مسجد کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طاقتور نہیں ہے, یعنی میں. امام پاورفل طریقے سے چندہ مانگے, لوگوں کو ترغیب دے اور دے دنا دن چندہ ہی کرتا رہے, پھر جا کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے. ہم سے یہ کام ہوتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دینا دو, تمہارے باپ کے نوکر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کہ ہم تم سے ہر وقت بھیک مانگتے رہیں گے. تو کسی کو خود خیال آ جائے بنا دو مسجد اللہ کا گھر ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو میرے منہ سے نکلتے نہیں ہے چندہ, بہت مشکل ہوتی ہے. میں بتا دیتا ہوں بھائی یہ ہے, آپ لوگ کرنا چاہیں تو ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. سوری بات کاٹ رہا ہوں, مسجد میں بہت کام ہے, بہت کام. امام اور مؤذن کے گھر کی حالت آپ جا کے دیکھ لو, بے ہوش ہو جاؤ گے آپ. امام سے مراد میں, اب میرا جو گھر مسجد کا ہے نا, میرا تھوڑی ہے, تو یہ تو کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن میں نے تو کسی حد تک ریپیئر کروا لیا, کمیٹی سے پیسے نہیں لیے, مؤذن کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے گھر. اور میرا بھی جو گھر ہے وہ آپ جا کے دیکھیں نا, آپ کو لگے گا یار یہ یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. گھر میں وینٹیلیشن نہیں ہے, ہوا کا انتظام بہت, میں ابھی شفٹ کر رہا ہوں وہاں سے گھر, اپنے خرچے پہ کرائے پہ دوسرا گھر لے رہا ہوں, گھر رہنے کے قابل نہیں ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد کمیٹی کہاں سے کرے. مسجد کمیٹی والوں کے پاس ایک بات ہے بھائی, پیسے ہی نہیں ہے. تو پیسے ہی نہیں ہے تو پیسے اب امام چندے مانگتا ہے تو ہر وقت اور گھر سے زیادہ تو پہلے مسجد ہے نا, مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے. آج کتنے نمازی سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے بےچارے. تو مسجد کی توسیع کا کام ہے, اس کو بڑھا کے آگے لے کے جانا ہے. ہال بڑا ہو جائے گا تو نمازیوں کی جگہ بن جائے گی, یہ پیچھے وضو خانے کو سارا اوپر عمارت گرا دینی ہے تاکہ صحن کیا ہو جائے, کھلا ہو جائے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ روکڑا. اور روکڑے کے لیے صبح و شام کہتے ہیں نا چندہ مانگنے کا اصول ہے, ہر وقت مانگو, سب کچھ مانگو, ہر ایک سے مانگو, ہر وقت منگے وہ بنے رہو, منگتے تو منگتے بنے رہے تو پھر ٹھیک ہے, منگتے بنا نہیں جاتا ہم سے, سمجھتے ہو؟ اس لیے ایسے ہی چلتے رہو. کیا حضرت, اچھا لوگوں کی ایک نفسیات یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوگا نا, چھت کی بھرائی ہو رہی ہوگی, تو مسجد والے کیا کرتے ہیں, شیٹرنگ ڈال کے نا چھت بناتے نہیں ہیں, اندر اندر فانوس لگا رہے ہوں گے, ٹائلیں لگا رہے ہوں گے, ڈیکوریٹ کر رہے ہوں گے. اس شیٹرنگ کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے مسجد کا کام جاری ہے, سب سے آخر میں چھت بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ, یہ لفظیات ہے لوگوں کی. لیکن یہ چندہ مانگنے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, کہ آپ یہ شو کریں دیکھو اندر اندر آپ اس کو بھرتے جاؤ. تو ہمارے یہاں جامع الرشید کا بھی یہی حال ہے, لوگ جامع الرشید دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بہت پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس. بات یہ ہے کہ جو چندہ مانگنے کا ایک پروفیشنل طریقہ ہے نا, وہ ہمارے اساتذہ کو آتا نہیں ہے. تو اندر اندر انہوں نے وہ باہر باہر انہوں نے بہت اچھا بنا دیا, جیسے جیسے پیسے آتے گئے, بھائی مدرسے کی لک تو اچھی ہو نا, تو اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی شیش محل ہے یہ کیا ہے. اچھا بھائی کیا حضرت یوسف کے بھائیوں کو نبوت ملی تھی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈال گرایا تھا؟ نہیں بھائی, پیغمبر نبوت سے پہلے بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے. بھائی کو کنویں میں ڈالنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے نا, تو ان کے بھائیوں کو نبوت نہیں ملی تھی. مفتی صاحب, اسلامک بینکوں میں کراچی انٹر بینک کے ذریعے باہم سود پر لین دین ہوتی ہے, تو اس کے باوجود اسلامک بینکنگ جائز ہے کیا؟ اسلامک بینکوں کے لیے اسٹیٹ بینک کے اصول دوسرے بینکوں سے مختلف ہیں. اسٹیٹ بینک اسلامی بینکوں کے ساتھ سود کا معاملہ نہیں کرتا, تو یہ آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے. اور اگر بالفرض کر بھی رہا ہے, تو اگر ایک آدمی کا سودی لین دین بھی کسی سے چل رہا ہے لیکن اس کی اکثر آمدن حرام نہیں ہے, اور آپ کے ساتھ بھی وہ لین دین جائز طریقے سے کر رہا ہے, تو آپ کا اس سے لین دین پھر بھی کیا ہوگا؟ وہ جائز ہوگا. یلو بھائی, اچھا بھائی جلدی جلدی بھائی, کوئی کہتا ہے کہ صرف اپنے شیخ کا بیان سنو, جبکہ کوئی کہتا ہے سب اہل حق کی بات سنو, تو پتہ چل جائے گا کہ میں اصلاح نفس وہ روحانی کے لیے کیا کروں. دیکھو شروع میں جس سے بیعت ہو تو صرف اسی کی سنو, کیونکہ بیسیوں لوگوں کو سننے سے نا انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. لیکن بیعت ہونے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کہ جس سے بیعت ہو رہا ہوں یہ خود ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے, تقوی بھی ہونا چاہیے, بدعت سے دور ہو, تو پھر اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ, اور پھر ایک طویل عرصے تک صرف اسی کی سنو. کیونکہ دائیں بائیں ہر ایک کو سن کے نا علم ہوتا نہیں ہے, تو سوائے کنفیوژن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم ہر ایک کو سنتے ہیں تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں. پہلے پراپر جن جو علماء ہیں جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے, جو تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے, پہلے بیسک تو اپنی مضبوط کر لو نا, اس کے بعد جا کے آپ پھر سنو ہر ایک کو, پھر بعد میں ہر ایک کو سنو. لیکن پہلے آپ کی بیس کیا ہو جانی چاہیے؟ مضبوط ہو جانی چاہیے, اس کے بعد آپ پھر ہر ایک کو سنو, اس پھر آپ کے گمراہ ہونے کا چانس ختم ہو جاتا ہے, سمجھتے ہو؟ تو پہلے تحقیق کرو کسی بزرگ سے جن کو پہلے کسی بزرگ نے اجازت بیعت دی ہوئی ہو, خود سے بزرگ بن کے نہ بیٹھا ہوا ہو, تو پہلے کئی دفعہ ان کی مجلسوں میں جاؤ، خوب غور و فکر کر کے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ صحیح لوگ ہیں، پھر بیعت ہو جاؤ، اور پھر ان کے علاوہ علمی بیان تو کسی کا بھی سن سکتے ہو، میں اصلاحی بیان کی بات کر رہا ہوں، مسائل کا جو علم ہے نا قرآن و سنت، وہ تو علماء جہاں بھی ملے ان سے لو علم، میں بات کر رہا ہوں اصلاح کی، اصلاحی بیان پھر صرف انہی کا سننا چاہیے، سمجھتے ہو؟ دوسرا، ہر انسان کو ہر عالم بزرگ سے مناسبت نہیں ہوتی، تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا عالم سے اصلاحی تعلق قائم کریں؟ بھائی یہ بات بھی درست ہے کہ ہر انسان کو ہر ایک سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھو کہ فائدہ کس سے ہو رہا ہے، مناسبت کس سے ہو رہی ہے، تو وہاں سے پھر بیعت ہو جاؤ، سمجھتے ہو؟ مختلف بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے دیکھو تو جس سے آپ کو لگے کہ مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، پھر اس سے تعلق قائم کرو. ہاں حضرت، بعض دفعہ کوئی دوسرا عالم ایسا بیان کر دیتا ہے کہ اس سے اسلام کی اہمیت، جہاد کی اہمیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے الگ سے، یا کوئی حل کی بات بیان کر دیتا ہے، یا کوئی کرامت ہو جاتی ہے، یا تعریف سن لی جس سے آپ کے بارے میں وسوسے یا اہمیت کم ہونے لگتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اچھا میرے بارے میں سوال ہے، بعض لوگ میرے بارے میں کچھ باتیں کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ میرے منہ پہ بھی آ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے جو کچھ لوگ کو بڑی عقیدت ہوتی ہے، بڑے شوق سے بیان سن رہے ہوتے ہیں، بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر کوئی دوسرے مولانا صاحب مل کے ان کو میرے خلاف برگلاتے ہیں، تو یوں ہے، تو یوں ہے، تو فلانا ہے، تو ڈمکانا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں لوگ ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی میرے بارے میں اشکال کرے تو مجھ سے آ کے پوچھ لو آپ اس میں کیا جا رہا ہے، اگر میں نہیں جواب دے پاؤں تو آپ کہہ لو کہ مولوی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اگر جواب دے دوں تو پھر سمجھ لو کہ بھائی مولوی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہے نہیں جیسا یہ سمجھ رہے ہیں. یار وہ غلطی سے کہہ دیا، چھوڑ دو ان کی جان یار، بس اتنا فساد نہیں سوسائٹی میں پھیلائے. مولانا تاریمی صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا غلطی سے کہ ایک لاکھ دفعہ درود شریف پڑھ کے پتہ نہیں کوئی بزرگ بخشتے تھے، منہ سے نکل گئی ایک بات، اس کو ایشو بنایا ہوا ہے کہ ایک لاکھ، تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فساد کی علامت ہے بھائی. ہو سکتا ہے ہزار دفعہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بول دیا ایک لاکھ، منہ سے نکل گیا انہوں نے آگے بتا دیا، تو ان غلطیوں کو لے کے پکڑ کے پھر کیلکولیٹر سے اس کو کہ اتنا ناپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی جب پتا چلا ہم تو نہیں کیلکولیٹر لے کے بیٹھے، ہم نے کہا ماشاء اللہ بس نکل لیا آگے، بیسیوں دنیا میں بہت کام ہے، پھر جب کسی نے بتایا تو ممکن ہی نہیں، ہم نے کہا چلو غلطی سے نکل گیا ہوگا، تو اس میں کون سی ایسی بات؟ دیکھو بندہ صحیح ہو پھر اس کی غلطی کی تعویل کریں، بندہ ہی غلط ہے پھر غلطیوں کی تعویل پھر نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. وعلیکم السلام. ہاں اچھا، کیا کرنا ہے عید کے بعد؟ عید تو بعد آ گیا ہے نا، نکاح ہوگا. یعنی آپ ڈیورس لینا چاہ رہے ہو، وہ لوگ ڈیورس لینا چاہ رہے ہیں تو لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ دینا چاہ رہے ہو ان کو، تو پھر دیکھو میں ڈیورس کے مشورے تو کبھی بھی نہیں دیتا، یہ تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے نا، یہ تو بہت مشکل ہے، جب تک دونوں طرف کی بات نہیں سنوں گا میں، یا تو ان کی اس پارٹی کو بھی لے آؤ، اتوار کو نا اثر میں دونوں آ جاؤ، ان کو بھی لے آئیں، پھر میں دونوں کی بات سن کے کوئی مشورہ دے سکوں گا. کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ وقت سے پہلے اگر دے دی تو سود دینے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن کریڈٹ کارڈ میں ایگریمنٹ تو سودی ہے نا، کہ شرط پہ لے رہا ہوں کہ اگر دیر کی تو سود دوں گا، تو بلا ضرورت کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہے، جہاں ضرورت ہو مجبوری ہو ایک پھر الگ بات ہے. اچھا بھائی جلدی سے، اور کون ہے کوئی؟ جی ابے بھائی بعد میں ملیں گے نا، بعد میں یہ سارے لگ گئے نا تو میں تو کسی اگلی اس کے قابل نہیں رہوں گا، میں بھی بہت دور سے، میں بھی تو انسان کا بچہ ہوں نا بھائی. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹریڈنگ تو کیا تجارت ہے، تو اسلام میں بہت فضیلت ہے. فوریکس ٹریڈنگ وہ جائز نہیں ہے بھائی، کرنسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے، قبضہ ہوتا نہیں ہے اس میں. دعاؤں میں انشاءاللہ. اوہ بدماشی کے ساتھ آئیں گے تمہارا. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تراویح کے بعد نہیں، یہ جائز نہیں ہے. تراویح کے بعد قیام اللیل کی جماعتیں کروانا جائز نہیں ہے. دیکھو عبادات ساری توقیفی ہیں، توقیفی کا مطلب جتنا منقول ہوگا اتنا ہی کریں گے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے. تو تراوی جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی جماعت تو خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. باقی جو تہجد کی آج کل جماعتوں کا رواج چل پڑا ہے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. نہیں نہیں استنجا وستنجا روزہ میں جیسے چاہے کریں. ہاں وہ ایک کلپ کسی بیچارے مولوی صاحب کا وائرل ہو گیا تھا، وہ سانس وانس کا. اسلامک بینکنگ جائز ہے بھائی، یہ تفصیلی 100 دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، باقی کوئی احتیاطاً اجتناب کرے تو اچھی بات ہے، بالکل مثالی اسلامی نہیں ہے یہ. جی ہاں ہاں یہ کہہ رہے ہیں میں نے، یعنی انسان اپنی لائف میں اتنی خوشیاں اچیو کر لیتا ہے کہ چھوٹی موٹی خوشیاں پھر اس کو محسوس خوشیاں لگتی نہیں ہے کہ خوشی ہے. دائی دیکھو تو نیچرل ہے نا، جب آپ کو عادت پڑ گئی روزانہ دیسی گھی کے پراٹھوں کی تو پھر پاپے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے، غریب کو پاپوں میں مزہ آئے گی. پھر یہی ہے کہ دیسی گھی کے پراٹھے چھوڑ دے کچھ دن، پاپوں پہ آ جائے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں. کائنڈلی کائنڈلی جی بس امام کے پیچھے اگر ارکان پورے ادا کر لیے نا، بے شک بعد میں کر لیے، یعنی کوئی بات نہیں. اچھا 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 وہ سارے ارکان ادا کر لیں امام کے پیچھے تو بس ہو جاتی ہے نماز. ہاں اچھا وہ جو سود پہ پیسے دے کے، آپ اگر مجھے تھوڑے کسی وقت نا سوال لکھ کے جمع کرا دیں، میں تھوڑی اس کی ہاں میں مزید تحقیق کر لوں گا اس کی. اچھا 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 ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیں. اچھا بھائی یہ مسلمان اپنے بڑوں سے سنتا ہے یا کیا لکھا ہوا بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر لبرل لوگ اسلام سے زیادہ اچھی کوئی چیز سامنے لائیں تو ہم 2 منٹ میں اسلام چھوڑ دیں، تو کیا اس نیت کے ساتھ اللہ اس کے پیغمبر کو ماننے اور اسلام پر ڈٹ کر عمل کرنے سے آدمی مسلمان بھی رہے گا یا نہیں؟ کیونکہ انسانی عقل تعلیم نہیں کرتی کہ کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے تحقیق نہ کرنے کی نیت سے ہمیشہ کے لیے حق مان لیا جائے. یہ تو مسلمان اپنے بڑوں سے سنتا ہے یا تحقیق کے بعد اکثر اسلام کو بعد دوسرے مذہب کو تسلیم کرتا ہے. ان کا خلاصہ یہ کہ ہم تو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں تحقیقات تو ہم نے کی نہیں ہے، تو ہم تو اس لیے مسلمان ہیں تو ہمیں تو پوری تحقیق کرنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ چیزیں بدیہی ہیں. اب مثال کے طور پر مجھے روشنی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب سورج یقیناً موجود ہے. اب میں کہوں نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے جا کے نہ دیکھوں، تو اسلام کا برحق ہونا بدیہی چیز ہے. یہ جو میں نے کہا نا لبرل لوگ اسلام سے اچھا کوئی نظام حیات لے کر آئیں تو ہم اس کو فالو کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی شرط لگانا جو پاسبل نہیں ہے. یہ ایسے جیسے کوئی کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت لے آؤ تو میں مان لوں گا کہ دنیا میں یوسف سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت تھا، حالانکہ ایسا پاسبل ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے آدھا اکیلا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. تو اسلام سے زیادہ اچھا کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کا جب کوئی مسلمان پیدا ہوتا ہے نا تو اسلام نے اس کو مذہب چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی ہے. وہ چھوڑے گا تو اگر وہ یہ کہتا ہے نا مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے وہ، تو اس لیے یہ سزا قابل معافی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جمال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ، حسن یوسف علیہ السلام کا تھا. جمال اور حسن الگ الگ چیز ہے. نہیں قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے دل میں دلچسپی کس طرح سے پیدا ہو؟ کتنے مشکل مشکل معاشرتی علوم کے سوال پوچھ رہے ہیں یار، آسان سوال پوچھے نا. بس جب علماء کے مجلس میں بیٹھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا. فی الحال تو آج میرے تھوڑی سی فیوز بھی اڑا ہوا ہے، میں رات 12 بجے سے جاگا ہوا ہوں، रात 12 बजे से अब तक मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए या आधा घंटा बमुश्किल सो जाऊंगा। रात 12 बजे देख रहे हैं, रात 12 बजे और अभी क्या टाइम हो रहा है, दिन के 4 बजने वाले, तो फ्यूज थोड़ा सा उड़ा हुआ है मेरा। वालेकुम सलाम जी। जी हाँ, अगर मुख्तसर पूछ लेना क्योंकि लोग बहुत ज्यादा वो हैं, ऐसे सवाल फिर आप रिटर्न में लिख के दारुल इफ्ता में जमा करा दें। उसमें ये कि आप सवाल लिखें, अपना फोन नंबर डाल दें ताकि हमने कोई चीज पूछनी हो तो उस फोन पर रब्ता करें, मुझे दे दें डायरेक्ट, इनको दे दें, मौलाना सफी साहब हैं उनको दे दें, या मस्जिद के खादिम को दे दें, कोई भी हमसे सवाल पूछना हो ना तफसील वाला तो जज़ाकर। सवाल लिखें, नाम और नीचे अपना कांटेक्ट नंबर, समझ रहे हैं, वो कांटेक्ट नंबर डाल के यहाँ मस्जिद के खादिम को दे दिया करें। सवाल भी ढंग का हो, अभी है ये नहीं कि आपकी चौथी शादी के सन में हुई, दूसरी शादी के, तो कोई शरी सवाल हो तो वो लिख के जमा करा, नाराज नहीं होना क्योंकि यहाँ शॉर्ट सवाल बिल्कुल मुख्तसर। यार सलातो तस्बीह की नमाज पढ़ना जो है, देखो मसला ये है सलातो तस्बीह का कि सलातो तस्बीह की नमाज किसी सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन ज़ईफ हदीसें हैं कसरत से हैं। तो अब कसरत की वजह से बहुत से उलमा कहते हैं कि भाई कसरत तादुद तुरुक, तो उसकी वजह से ज़ईफ हदीस भी हसन दर्जे तक पहुंच जाती है। तो इसलिए जमहूर उलमा इसी के कायल हैं कि चूंकि तादुद तुरुक है, रिवायतें बहुत कसरत से हैं, तो लिहाजा ये काबिले बिल्कुल रद्द के काबिल नहीं है, लिहाजा ये नमाज साबित है, ये भी उलमा का मौकिफ है। लेकिन हमें एक इस पर ये इश्काल होता है कि ये उसूल फी नफ्सी ही तो दुरुस्त है, लेकिन हमारा जो खास तौर पर अहनाफ का, हनफिया का जो उसूल है ना, जो हम उसूल फिका की किताबों में पढ़ते हैं, हम तो फिका हनफी को फॉलो करते हैं ना, तो इमाम हनीफा का उसूल इस बारे में बहुत सख्त है। वो ये कि सही है बुखारी की हदीस भी अगर मुतवातिर के खिलाफ होगी ना, मुतवातिर हदीस के या कुरान के, तो उसमें भी वो तावील करते हैं, तावील के काबिल ना हो तो रद्द कर देते हैं, क्योंकि सबसे तरजीह आपने कुरान को देनी है और खबरें मुतवातिर को देनी है, खबरें वाहिद उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो हम जो तवातुर से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का तरीका साबित है, जो तवातुर के साथ सलातो तस्बीह उस तरीके के बिल्कुल खिलाफ है, नबी से जो तहज्जुद साबित, वितर की नमाज, फराइज, वाजिबात, सुन्नत, पूरी जिंदगी जो साबित है वो क्या है कि तिलावत के बाद फौरन रुकू किया है आपने, और ये इतना तवातुर से साबित है कि अगर तिलावत के बाद आप फौरन रुकू नहीं करते तो आप पर सरदा साहब वाजिब हो जाएगा, यानी एक नमाज में आपने ऐब पैदा हो गया। तो अब हमारी ये राय है, जो हम क्या, हमारी क्या औकात, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह की भी ये राय थी, तो कि भाई सलातो तस्बीह ठीक है, हम इसको हसन मान लेते हैं तादुद तुरुक की वजह से, लेकिन ये अपने से ज्यादा सही हदीसों का मुकाबला नहीं कर सकती है। इससे जो नमाज साबित हो रही है ना, आप तिलावत के बाद फिर तस्बीह हाथ पढ़ना शुरू कर देते हो, जिससे जो तवातुर से जो अहादीस से नमाज साबित है उसके मुताबिक, उन अहादीस के मुताबिक, तो आप पे सद्दा साहब लाजिम होना चाहिए। तो इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसके लिए बड़े अच्छे अल्फाज कहे, लम यसबुत मिसलुहू बिमिसलिही, इस जैसी नमाज के जो मुतवातिर नमाजों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, इस जैसी नमाज इस जैसी हदीस से साबित नहीं हो सकती, यानी उसके लिए पावरफुल हदीस होनी चाहिए। फी नफसी ही ये उसूल दुरुस्त है कि ज़ईफ हदीसें जब कसरत से होती है ना तो काबिले कबूल होती हैं, लेकिन अहनाफ का तो उसूल ये है कि सही हदीस भी मुतवातिर के खिलाफ होगी तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, तो हसन को क्यों रद्द नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मेरा, मुझ जैसे नालायक का मौकिफ तो इस बारे में यही है कि ये जो है मैं नहीं पढ़ता सलातो तस्बीह, अल्लामा इब्ने तैमिया का भी यही मौकिफ था, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद साहब का भी यही मौकिफ था, लेकिन बहरहाल जो बहुत से उलमा की राय है कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, तो बिदत नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इख्तलाफ है और बड़े बड़े उलमा का इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ की वजह से कम अज कम बिदत के फहरिस्त से निकल गई है। जो पढ़ रहा है वो उन उलमा को फॉलो कर रहा है, जो उलमा इसको सुन्नत समझते हैं तो उसको हम बिदत ही नहीं कहेंगे, और अल्लाह से उम्मीद भी रख लेंगे कि इंशाल्लाह उसको सवाब भी मिलेगा। लोगों का अल्लाह के साथ मामला उनकी नियतों के हिसाब से होता है, और नासिर अल्बानी ने इसको सुन्नत कहा है, انہوں نے اس بارے میں عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے کہ عبداللہ بن مبارک اس کے سنت ہونے کے قائل تھے, وہ بہت بڑے محدث تھے, تو اللبانی رحمہ اللہ نے تقلیداً کہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جیسا آدمی کیسے اس چیز کی وہ کر سکتا ہے. تو لیکن بات یہ کہ ہمارے جو فقہ حنفی کا اصول ہے وہ تو بہت مضبوط ہے بدعت کے معاملے میں. امام حنیفہ بدعت کے معاملے میں بہت سخت تھے, لیکن ہمارے حنفی لوگ بدعت کے معاملے میں, صلاۃ و تسبیح کی بات نہیں کر رہا اس سے ہٹ کے, بہت ڈھیلے ہیں, اور ہر بدعت امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے. مسئلہ یہ فقہ حنفی بدعت سے سب سے دور فقہ ہے, یعنی بدعت کا اصول جو ہے نا اس میں بہت سخت ہے. امام حنیفہ کے نزدیک یقینی چیز کو لیتے ہیں, غیر یقینی کو تاویل کرتے ہیں, تاویل کے قابل نہیں تو ترک کر دیتے ہیں. تو قرآن اور اخبار متواترہ کے مقابلے میں صحیح جو خبر واحد ہے اس کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری رائے میں صلاۃ و تسبیح کی وہ جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے, پھوٹ نہ ڈال دیں امت میں جا کے, ایک چھری نہ چھوڑ دیں, بدعت نہیں کہا جا سکتا اس کو, کیونکہ بڑے بڑے علماء اس کے بہرحال قائل ہیں اور ان کے پاس بھی دلیل ہے, ہوائی بات نہیں ہے, بہت ساری روایتیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اس بیس پہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے تو ان کی ان علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو انشاءاللہ پورا پورا ثواب ملے گا. جی دیکھیں, اس وقت اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بہت متحرک ہیں. جو ریاست کے اگینسٹ ایلیمنٹ ہے نا پاکستان کے اگینسٹ, وہ بہت متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ, ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. ہر وقت اس طرح کی آپ کو پوسٹ دیکھنے کو ملے گی, پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا, قائد اعظم ایسے تھے, یہ یوں تھا, یہ سب بکواس تھا. ان لوگوں کا مقصد کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ صحیح نالج دینا, ان کا مقصد ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرو کسی بھی طریقے سے ہو. ابھی دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں نا, تو بس جب خراب حالات ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو مطالعہ پاکستان ہم نے بھی پڑھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہر ملک اپنے ملک سے محبت پیدا کرواتا ہے لوگوں کے دل میں, لیکن یہاں کھلے عام ملک کے خلاف لوگ بکواس کر رہے ہیں. جمہوریت میں اگر عدالتیں انصاف نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جو کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے, جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو نہیں کر سکتے وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. جو کر سکتے ہیں آواز اٹھائیں. اب ہم نے بھی آواز اٹھائی نا 27 رات کو, ہم نے کہا کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ جو کر رہی ہے, تو بھی یہی ہے, جو کر سکتے ہو وہ کرو, نہیں کر سکتے وہ نہیں کرو. دیکھو انسان اپنی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہے نہیں. اپنی طاقت سے آگے بڑھو گے نا تو حق نہیں ملے گا, جتنا ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا. نہیں, آواز اٹھانے کا حق تو ابھی تک کسی نے نہیں چھینا. سوشل میڈیا پہ سب جو آ رہا ہے بول رہے ہیں, آواز تو اٹھا سکتے ہو. جمہوریت میں یہی تو ایک چیز ہے کہ آواز اٹھا سکتے ہو. نہیں, وہ سود نہیں ہے. جائز ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سب سے بہتر ہے صدقہ کریں. شوال کے 6 روزے نہیں نہیں بدعت نہیں ہے بھائی. مفتی ضرب علی صاحب کی ایک تفرد تھا, ان کے کچھ الگ ہی کچھ بات چیزوں میں اپنے تفردات تھے. اسٹرابری کو انہوں نے ناجائز کہا, تراوی کی اجرت کو انہوں نے جائز کہا. قاری لوگ جو تراوی پہ اجرت لیتے ہیں نا, یہ جائز تھوڑی ہے, کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ سارے علماء اس کے خلاف ہیں. ہاں, کوئی اپنے طور پر ہدیہ دے دے قاری کو تو ایک الگ بات ہے, لیکن اجرت جائز نہیں ہے. اسی طرح اسٹرابری کے بارے میں, پھر وہ وتر کے بعد نوافل کو بالکل ناجائز کہتے تھے, تراوی کے بعد تہجدی کو بالکل ناجائز تھے. ان کے اپنے تفردات تھے, تو اسی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, کیا کیا. ہاں, شوال کے روزوں کو بھی وہ ٹھیک نہیں کہتے تھے, تو یہ ان کی ذاتی رائے تھی. بعض علماء ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی پوری امت سے ہٹ کے ایک الگ رائے ہوتی ہے, تو وہ ان کے ساتھ خاص ہے. علماء کی بے ادبی گستاخی نہیں کرنی چاہیے, لیکن عوام کو چاہیے وہ وہی رائے فالو کرے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے. جو بڑے مفتیان کرام کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہیں. وراثت کی تقسیم کے لیے کتاب, بھائی سراجی عربی میں کتاب ہے, ہم تو وہی پڑھتے پڑھاتے ہیں, اردو کا ہمیں پتا. زکوٰۃ کے لیے تو میرا ایک بیان, آڈیو بیان ہے, وہ آپ سن لیں, پڑھ کے جو نا مشکل سے سمجھ میں آئے گا. میرا آڈیو بیان ہے زکوٰۃ کے مسائل, آپ نیٹ سے سرچ کریں گے زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے, ان کے پاس موجود ہے, تو وہ ایک دفعہ پورا سن لیں, بہت آسان ہے, بہت ہم نے اس کو آسان کر کے بیان کیا. جی جناب بھائی, کسی بھی اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں, وہ پینلٹی لیتے ہیں چیریٹی کرنے کے لیے, ان کے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوتی وہ پینلٹی. حقیقی باپ, دیکھیں یہ بہت بڑی بدعت ہے, لے پالک میں اپنا باپ اوریجنل باپ کی جگہ دوسرے باپ کا نام ڈال دینا, یہ کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے یہ. کسی کی بچی کو لے کے پالیں تو ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈالیں, اس کے اوریجنل باپ کا نام ڈالیں, ہر جگہ ڈاکومنٹس میں اوریجنل باپ چلے گا. اور اگر اس کے اوریجنل باپ کا پتہ نہیں ہے, کوئی گمشدہ بچی تھی کیا تھا, تو پھر بھی اپنا نام نہیں ڈال سکتے, سرپرست میں ڈال دیں اپنا نام. الحمدللہ میں نے سنا کہ نادرا نے اب سرپرست کا بھی خانہ بنا دیا ہے, پہلے تو تھا ہی نہیں. تو وہ کوئی بڑے آدمی کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا, انہوں نے کہا بھائی میں تو سرپرست ہوں اس کا, تو پھر ایک الگ انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے, تو بلدیت میں نہیں ڈال سکتے. اب ڈال دیا تو اس کو چینج کروائیں. اب نکاح میں اگر مجبوری ہے لکھنا, تو اناؤنس جو ہے نا اصل باپ کے نام سے کیا جائے, ڈاکومنٹیشن تو بعد میں صحیح ہوتی رہے گی. وعلیکم السلام. نافرمان اولاد پوری رات نیٹ چلاتی ہے اور سارا دن سوتے ہیں. دیکھیں اولاد جو ہے نا, اگر آپ نے بچپن میں اس کی تربیت نہیں کی نا, تو اب جوان ہونے کے بعد بہت مشکل ہے اس پہ کنٹرول کرنا, بہت مشکل ہے, وہ نہیں انسان کا بچہ نہیں بنتا. یہ جب پیدا ہوا تھا نا اور جب تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھا تھا, اس وقت کنٹرول کر لیتے تو ہو جاتا ہے, اسی وقت سیدھا چلاتے اس کو. جب وہ بالغ ہو گیا اور اب وہ خراب ہو گیا ہے, تو اب یہی ہے کہ محبت سے ہی سمجھائیں اس کو. آپ نہیں سمجھ رہے تو بس اللہ اللہ کریں, تبلیغ والوں میں کسی طرح ہتھے چڑھا دیں ان کا, دعا مانگے ان کے لیے, ہاں, ورنہ وہ بہت مشکل ہو جاتا. اس کا بیوی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے شادی کہاں کی ہے؟ شادی کرتے ہوئے لوگ صرف خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تربیت وربیت کا ہی نہیں. بچے جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا, کیونکہ پھر وہ اپنے حساب سے ان کو لے کے چلا رہی ہوتی ہے, پھر وہ آپ کے حساب سے نہیں چلا رہی ہوتی. تو خالی خوبصورتی نہیں ہے بھائی, سب سے پہلے دین دیکھو. حدیث میں آتا ہے فَغْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. اور آج کل بچوں پہ کنٹرول باپوں کا کم ہے, ماؤں کا, باپ بھی ماں کے کنٹرول میں ہوتا ہے, تو بچے نہیں کنٹرول میں ہوں گے. تو شادی کرنے میں, اور ایک تو اور بہت اہم وجہ ہے, آج کل خواتین دین تو ہے نہیں, ذرا سی بات پہ کورٹ سے جا کے خلا لیتی ہیں, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اب ان کو فتوے دکھاتے رہو, وہ نہیں مانتی مولوی کے فتوے کو. تو آپ شادی ہی ایسی جگہ کرو جو پہلے سے مولویوں کے فتووں کو مانتی ہو, سمجھتے ہو؟ اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی میرا شوہر ہے, میں بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو سکتی, اور میں خلا بھی یک طرفہ نہیں لے سکتی جب تک کوئی ویلڈ, بہت ویلڈ ریزن نہ ہو. تو جب تک دین نہیں ہوگا نا, لبرل انٹیوں کے مزے ویسے جو ہے نا, شروع شروع میں انسان سوچتا ہے کہ بھائی بڑی آزاد عورت ہوگی, بڑی لبرل قسم کی ہوگی, تو تصوراتی دنیا میں بہت مزے ہیں. لیکن جب آگے گھر چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے, جو جنہوں نے کیے ہیں یورپ میں, امریکہ میں جا کے لبرل انٹیوں سے, بہت سے صحیح بھی ہیں الحمدللہ, لیکن بہت سو کو ایسی چترول لگ رہی ہے نا کہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. پھر میرے پاس آتے ہیں, پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کوئی پردے دار دلا دو, خود کلین شیو ہوگا, نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا, ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی شغف ہو, لیکن کہتا ہے میرے پاس آ کے کہہ رہے تھے مفتی صاحب یار کوئی مدرسے کی عالمہ ہو, کوئی کسی مولوی کی بچی ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی گھریلو لڑکی ہو. بڑے کروڑ پتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہزار ہزار گز کے بنگلے ہیں, کیوں ان کی تجربے ہو گئے, ان کو ایک شادی کی تپت لگی, طبیعت سے نا دھویا اس نے. کیونکہ کورٹ مکمل کس کو سپورٹ کر رہی ہے, عورت کو. آپ کی کورٹ عدالت ایک لفظ نہیں سنے گی آپ کی, وہ آپ کو ایسا ڈپریشن میں لے جائے گی, آپ بولو گے اور پھر بدنام بھی ہوگے, آپ ہی ہوگے, میڈیا پہ بیان دے دے گی آپ کے خلاف, اور آپ بیٹھ کے صفائیاں ہی پیش کرتے رہو گے. تو یار شادی سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ بھی جو دن میں تھوڑا سا دین ہو وہ مرد پریشان ہوتا ہے, جو اس سے بھی آگے ماڈرن ہو وہ تو ٹینشن نہیں لیتا, اس کے تو لڑکیوں سے مزے ہی نہیں ختم ہوتے. وہ کہتا ہے, وہ تو کہتا ہے میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگم, اگر تم اسکائپ پہ یا زوم پہ بات کر رہی ہو وسیم سے تو کوئی بات نہیں, میں بھی वसीमा से बात कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं लाइफ को तुम भी इंजॉय करो, मैं भी क्या कर रहा हूं इंजॉय, तो ये चल रहा होता है। तो भाई ये रिश्ता जो बनता है ना, ये दीन की बेस पे बनता है। अल्लाह का खौफ होगा तो आगे गाड़ी चलेगी। तो बड़े मॉडर्न लोग हैं जो आके कह रहे होते हैं कोई मुफ्ती साहब पर्देदार दिला दो, ठीक है ना, मुझे घर घर वाली चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, देखें एजुकेशन पे, तालीम याफ्ता लड़की जो है ना, तालीम याफ्ता वो अपने बच्चों की जैसे तरबियत कर सकती है ना, कि अनएजुकेटेड नहीं कर सकती। कहते भाड़ में जाए तालीम की ऐसी की तैसी, मुझे घरेलू चाहिए। कह रहे मेरी दादी कोई तालीम याफ्ता नहीं थी ऐसी अच्छी तरह, वो खुद बता रहे होते हैं। कह रहे मेरी मां ने तो एक दिन नहीं स्कूल की शक्ल देखी, मेरे बाप के साथ वफा की और हमें इस्तिंजा भी उन्होंने सिखाया, घर में सलीका सफाई सुथराई आदाब सारे स्कूलों में सीख रहे हो क्या? ये तो माएं सिखाती हैं, तो उन माओं ने क्या स्कूलों में सीखे थे ये? मैं नहीं कह रहा लड़कियों को तालीम ना दो, लेकिन भाई तरजीह किसको दो? दीन को तरजीह दो। तो मुझे कह रहे होते हैं मार खाने के बाद, मुफ्ती साहब तालीम भाई तेल लेने, कोई घरेलू लड़की दिखा दो, घर में सफाई सुथराई वाली हो, घरदारी जानती हो। तो मैं कहता हूं लगे ना जब गंजे हुए हो अब आके ये बात, जब हम कहते थे तो कहते थे ये मौलवी दकियानूस होते हैं। तो इसलिए पर्देदार घरदारी, हजरत मूसा अलैहि सलाम की अल्लाह ने शादी कहां कराई? पैगंबर के लिए इंतखाब किया उस लड़की का जो हया के साथ चलती हुई आई थी, समझते हो, और मर्दों के बीच में घुसी नहीं डोल से पानी निकालने के लिए। लानस्ती हत्ता युस्दिर रिया, वो लड़कियां कहने लगी कि भाई हम शरीफ खानदान के लोग हैं, वो शरीफ खानदान के नहीं, जो शरीफ खानदान के लोग की बात, वो भी शरीफ खानदान के होंगे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, तो हम मर्दों के बीच में घुस नहीं सकते। इज्जतदार खवातीन थी, तो अल्लाह ने मूसा के लिए ऐसी बीवी का इंतखाब किया। तो वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, तो जब चित्रौल लगेंगे ना, चपत लगेगी तो बात समझ में आएगी, उससे पहले बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए इंसान के बच्चे बन जाओ शादी में, बीवी भाई घरवाली। बच्चों को यार मोबाइल मत दो यार, ये बहुत खराब आदत है, बहुत बर्बाद हो जाते हैं, और बच्चे मोबाइल में आईडी बना के होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। एक खातून का बार बार किस्सा सुनाता हूं, मुझे कहा मेरे दो बच्चे लड़कों में दिलचस्पी ले रहे हैं, पता ही नहीं कहां से सीख रहे हैं। फिर जब गहराई में गए पता चला मोबाइल में आईडी बना बना के ना इनको बड़े लड़कों ने खराब कर दिया। बड़े लड़के तलाश कर रहे होते हैं हमें कोई बच्चा मिले, फिर वो उसको सेक्स की बातें करते हैं, उसके जज्बात को मुश्तइल करते हैं और फिर उसको खराब कर देते हैं। तो मोबाइल बहुत डेंजरस चीज है, तो निगरानी में इस्तेमाल करवाएं मोबाइल। घर में एलईडी लगा दें, अब बिल्कुल भी नहीं रोक सकते बच्चों को, तो घर में एलईडी लगा दें ओपन एरिया में, भाई जो प्रोग्राम देखना होगा कार्टून देखना होगा इधर सबके सामने। मैंने ऐसा ही किया है, बच्चों को इन चीजों से बिल्कुल रोकेंगे तो भी बगावत की तरफ जाएंगे। बाद मौलाना लोगों ने अपने बच्चों को ऐसा सख्ती की हुई है कि नहीं कोई मोबाइल नहीं, कोई वो एलईडी नहीं, बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है, उससे भी बच्चे बागी हो जाते हैं। हर जगह उनको आजादी का माहौल मिल रहा है, फिर अपने अब्बा को बेवकूफ समझना शुरू करते हैं, यार अब्बा ने पता नहीं हमें घर में जेल में, वैसे मैंने देखे हैं, फिर वो ऐसे वो फिर सारी हुदूद तोड़ देते हैं वो। तो इतनी सख्ती भी ना करो, थोड़ा सा जमाने के साथ भी चला जाए। वैसे तो एलईडी घर में होनी नहीं चाहिए ना, बच्चे ने क्या करना है, लेकिन अब आपको पता है सब घरों में है, तो फिर कंट्रोल हो। तो मैंने भी घर में एलईडी लगाई हुई है ओपन एरिया में, और बच्चों को बताया भाई जो देखोगे हमारे सामने देखोगे, बंद कमरे में बोलो कुछ नहीं होगा, और मोबाइल नहीं देंगे आपको, जो देखना यहां देखो। तो वो लगाए हुए होते हैं उन्होंने, वही फन फिन लगाया हुआ होता है कुछ, कभी नादिर अली को लगा लेते हैं, कोई बेहयाई वाली चीज नहीं लगा सकते क्योंकि सबके सामने, वो भी एक लिमिट में रखा हुआ है, 24 घंटे चलेगा तो हम उसमें भी हमारे गुस्सा आता है, क्या तुम पागल हो, कोई इंसान के बच्चे बनो यार, एक हद तक देखो बस, उसके बाद अपनी पढ़ाई है। खेलने पे मैं नाराज नहीं होता, बच्चे खेलते रहते हैं गली में उछल कूद, उस पर नाराज नहीं होता, तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ये तो जरूरी है। एलईडी के सामने थोड़ी देर बैठाओ, ज्यादा बैठ रहे हैं तो कुबड़े हो जाएंगे भाई, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। मुफ्ती साहब मैं इंडिया में शादी करना चाहता हूं, दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी शादी इंडिया में होते होते रह गई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमके मामू कह गए, तो मेरी भी होने लगी थी, फिर वो मोदी सरकार की हुकूमत आ गई तो ना यहां वीजा मिल सकता है, फिर हमारे का अब इतना लंबा प्रोग्राम हम चला नहीं सकते, ये पुरानी बात है, जब मोदी सरकार नई नई आई थी तो मेरा पूरा रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन फिर वो हमने कहा भी ये वीजा के मसले, हमने कहा चलो अगले इलेक्शन में सोचेंगे, अगले इलेक्शन में फिर मोदी साहब आ गए। मोदी जिम्मेदार है एक जगह मेरी शादी तोड़वाने का। अब हमने कहा 10 साल कौन इंतजार करेगा भाई, एक दफा आ गया फिर अगली दफा भी आ गया तो हम तो यहीं बैठे बैठे, तो ऐसी शादी हम करते नहीं है, हमें तो शादी हो वो फौरन रुखसती हो, ये नहीं कि 10 साल कौन देख। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए।
کل بھی ایک عاشق نے مجھے بتایا کہ ایسے میرا عشق ہوا اور فلانا جگہ ناکام ہو گیا. میں نے کہا رو مت, غم لے گا نا تو یہ غم روز بروز بڑھے گا. کہہ رہے اس کی میری معشوقہ تھی, اس کی شادی کہیں اور ہو گئی, میں بہت غم زدہ ہوں. میں نے کہا نکال دے دماغ سے, ورنہ اب تجھے روز آنا جو نیوز ملیں گی نا اس سے تیری ٹینشن بڑھے گی. میں نے کہا کل تجھے خبر ملے گی اس کے بچہ بھی ہو گیا اور ٹینشن میں جائے گا. میں نے کہا اس سے بڑی ٹینشن ہوگی, بچہ بڑا ہو کر تجھے ماموں کہے گا نا. تو میں نے کہا کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے, بہتر یہی ہے کہ اس قصے کو کیا کر دے بھائی, فنش. بولو جس کے لیے اللہ نے بنایا تھا اس کو مل گئی ہے. میں ہمیشہ سے انہوں نے یہ ہو گیا میرے بھائی جلدی سے میں شیاؤں, میں سعودی عرب کے بینک میں جاب کرتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی سعودی بینک میں جائز نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تو سارا جو کمپیوٹر سسٹم ہے وہ آئی ٹی کے پاس ہوتا ہے. اب مجھے اس میں اس وقت ذہن میں مسئلہ مستحضر نہیں ہے کہ اس میں سود میں کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو یہ مسئلہ بھی آپ یہاں جمع کرا لیں, ہم تحقیق کر کے جواب دے دیں گے, کیونکہ فیوز اڑا ہوا ہے تو ابھی ایسا نہ ہو غلط جواب دے دوں. اگر ہم اسرائیل اڑیں گے تو کیا ایک ہی سوال 25 دفعہ نہ پوچھا کرو, بتا چکا ہوں. اسلامی بینکوں میں کراچی انٹر بینک یہ ہو چکا ہے, یہ بھی ہو چکا ہے, ابھی کیوں بار بار. جتنی محنت دین کے کام میں لگانی چاہیے اتنی محنت مسلمانوں کو دنیا میں بھی لگانی چاہیے, بالکل لگانی چاہیے, یہ دین ہی ہے. کیونکہ مسلمان اکنامیکلی کمزور ہوں گے نا تو دین بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. بھکاریوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرو, سر اٹھا کے جیو گے نا تو مزے کی زندگی ہوتی ہے. بھیک مانگ کے جیو گے تو جو بھیک دے گا اس کے مذہب پہ چلنا پڑے گا. کتنے لوگ ہیں دین پہ چلتے تھے, معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے, استغنا ہوتا نہیں ہے تو پھر پیسے لینے کے چکر میں بس وہ پھر گناہوں میں بھی چلے جاتے ہیں. فرض نماز کے بعد بڑا مجمع موجود ہوتا ہے لیکن فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دعا ثابت نہیں ہے, فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اس لیے میں نہیں مانگتا. کبھی مانگ بھی لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اب اماموں کو جا کے تنگ نہ کریں مسجدوں میں, جو مانگ رہے ہیں ان کو مانگنے دیں. فطرہ اور زکوٰۃ رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ جی بھائی کیوں نہیں دے سکتے. اچھا بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بڑی نوازش آپ کی, ایک تصویر کی درخواست ہے, پھر کسی وقت انشاءاللہ بھی بہت رش ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کا بیان چار شادیاں سن کر میری بیگم نے خواب میں جا کر دیکھا میں دوسری شادی کر لی, جیسے ہی اٹھے مجھ سے بہت لڑائی ہوئی, جو خواب آپ کو آنا چاہیے تھا وہ غلطی سے اس کو آ گیا. حضرت اٹک سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اتنے لوگ جب مجھ سے ملیں گے تو میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا. بھائی میں نے بتایا رات 12 بجے سے ابھی 4:15 ہو رہے ہیں, میں جاگا ہوا ہوں, سویا ہوں 15-20 منٹ بمشکل. مفتی صاحب جدید سائنس کہتی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے, انڈے کی طرح گول ہے, اس صورت میں کیا آسمان بھی پوری زمین پر گلوب ہے جبکہ گلوب میں آسمان. آؤ جواب دیں. جبکہ گلوب والے آسمان کا انکار کرتے ہیں تو کیا کروں, تو قرآن نے کب کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے, کہ زمین چپٹی ہے؟ قرآن نے کب کہا کہ آسمان گول نہیں ہے؟ مفتی صاحب ہماری کمپنی میں قرآن میں کوئی مسئلہ کوئی بات بھی سائنسی حقیقت کے خلاف نہیں ہے, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو سائنسی لحاظ سے غلط ثابت ہو چکی ہو, یہ خود ایک قرآن کا معجزہ ہے. ورنہ اس زمانے کی جو تحریریں اور کتابیں وہ تو ساری ہوائی باتوں پر مشتمل ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ڈاکٹر کا آپریشن کے بننے میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ پھر بعد میں سوال دیں اتوار والے دن. حضرت ہم خاص لیاری سے ملنے کے لیے آئے ہیں, کسی طرح وجہ سے جو لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں نا جنہوں نے پرچی دی ہے وہ یہی مسافہ کر لیں, میں بیٹھا ہوں بس پھر چلتے ہیں. کسی چیز پر اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے بھائی, کیا مخصوص پروفٹ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا جتنا چاہیں پروفٹ لیں آپ, آپ کی چیز ہے بھائی, لیکن دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو اور گورنمنٹ کے لا کی خلاف ورزی نہ ہو. ہمارے رشتے دار نے شادی کی ہے اور اب اس کی پہلی بیوی بہت پریشان کر رہی ہے, دونوں بیویاں 3-3 بچوں کی ماں ہیں. دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی پریشان کر رہی ہے, تو وہی بات ہے جو سب کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی بھی کرو اور پہلی بیوی پریشان بھی نہ کرے؟ اگر نہیں کر رہی ہوتی تو آپ مجھ سے پوچھتے کہ دوسری کر بھی لی پھر بھی بیگم کچھ نہیں کہہ رہی, پھر میں کہتا کہ کوئی اس کا مینٹلی कोई मसला है उसके साथ कि आपने दूसरी की और पहली कुछ कह भी नहीं रही, तो भाई करेगी थोड़े दिन करेगी फिर सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। गनी गिलास, नहीं नहीं वो भाई खुदा का वास्ता कह रहे हैं गनी गिलास के पेपर पे गनी लिखा हुआ होता है, गिलास डब्बों पे हो, गनी तो अल्लाह का नाम है तो उसकी तौहीन होती है। नहीं नहीं भाई ऐसे तो फिर गिलास की भी इज्जत हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने गिलास का तस्करा किया है, वो कास मिमाइन, जन्नत में गिलास होंगे जिनमें शराबें होंगी, तो वो कास, तो अब डब्बे पे अगर कास लिखा हुआ है अरबी में तो उस पर पावना आ जाए क्योंकि कास का है, ये तो वही हो गया। एक आदमी ने कुरान लिखता था ना, वो किताबत, पहले तो प्रिंटर नहीं थे, आप बैठ जाए, वो लिखा जाता था ना, तो उसकी आदत थी कि कोई भी किताब जब उसे कोई लिखने के लिए देता ना तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करता था। तो एक शख्स ने कुरान लिखने के लिए दिया और कहा कि देखो ये अल्लाह की किताब है, इसमें अपने दिमाग से कोई चेंजिंग नहीं कर देना, कोई लफ्ज तुम्हें गलत लगे चेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना, ये अल्लाह का कलाम है। उसने कहा बेफिक्र रहो। पूरा कुरान लिख के जब लाया तो इसको कहा कि मैंने कुरान लिख दिया माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत, उसने देखा बड़ी जबरदस्त राइटिंग में, बहुत शुक्रिया अदा किया, कहा चेंजिंग तो नहीं की, कह रहे मैंने कोई चेंजिंग नहीं की लेकिन दो तीन चीजें मुझे बहुत नामुनासिब लगी थी। तो कुरान में शैतान, इबलीस, फिरौन, हामान, ये बहुत बुरे लोग हैं, इनके नाम आ रहे थे, फिरौन, हामान, इबलीस, शैतान ना, शैतान का नाम तो इबलीस है ना, तो ये इतने गंदे लोगों के नाम, मैंने कहा इतनी मुकद्दस अल्लाह की किताब है उसमें इतने गंदे लोगों का नाम आना मुनासिब नहीं है। तो जहां जहां शैतान आ रहा था वहां मैंने आपके अब्बा का नाम डाल दिया, जहां इबलीस आ रहा था वहां मैंने आपके चचा का नाम डाल दिया, और जहां फिरौन था वहां आपके मामू डाल दिया मैंने, ताकि आप, तो ये जो बेअदबी वाला अंसर है ना हमारे यहाँ, कुछ इसमें सेंसिटिविटी कुछ जरूरत से ज्यादा हो गई है, इतना करो जितना अफोर्ड कर सकते हो। तो कास तो कुरान का लफ्ज है, अब वो अगर डब्बे पे लिखा होगा तो कहेंगे वकास मिमाइन है, तो तारिक भी कुरान की आयत का लफ्ज है ना, तारिक वस्तमाई व तारिक, अब कहीं तारिक लिखा हुआ है तो शनासी कार्ड नीचे गिर गया तो मैं वो ही नाम ही ना लिखवाऊं, तो ये कुछ ज्यादा हो गई है। काइंडली वही हो गया, एक साहब ने कहा अब्दुल समद बॉन्ड चाहिए मुझे, एक बच्चा था, हमने कहा अब्दुल समद बॉन्ड, कह रहे समद बॉन्ड नहीं कहना चाहिए, अल्लाह का नाम है अब्दुल समद बॉन्ड कहना चाहिए। पैसे उधार दिए में मिलने की उम्मीद तो नहीं होगी, अगर यकीन है मिल जाएंगे तो फिर ज़कात है, वैसे तो उम्मीद नहीं है तो फिर ज़कात नहीं है। चले भाई काफी हो गया।